मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. سورہ معارج کی ان آیات میں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ چل رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اللہ نے بتایا کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن جب آئے گی تو اس انداز سے آئے گی جو انداز ان آیات میں اللہ نے بیان کیا ہے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم چاہے گا کہ کاش میں اپنی جگہ اپنے بیٹے کو اس عذاب میں ڈلوا دوں اور میری جان چھوٹ جائے، حالانکہ باپ خود مشقت اٹھاتا ہے اور بیٹے کو مصیبت سے بچاتا ہے. اللہ نے باپ کی مثال دی ہے. سورہ بلد میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ووالدی وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، باپ اور اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی باپ کی زندگی دیکھو، جو اولاد کے لیے وہ ٹینشنیں اٹھاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان خوشیوں اور آرام والی زندگی نہیں ہے انسان کی. تو اللہ نے باپ کی مثال دی ہے قرآن میں، کہ جس کو یہ سمجھنا ہو نا کہ انسان کی زندگیوں میں کتنی مشکلات، تو باپ کی زندگی دیکھ لیا کرو. تو وہ باپ جو اپنی اولاد سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ باپ یہ چاہے گا کہ میں اپنے بیٹے کو، بیٹے کا خاص ذکر کیا کہ عرب لوگ بیٹیوں کی نسبت بیٹوں کو زیادہ محبت دیا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ نے الگ سے بیٹے کا تذکرہ کیا کہ انسان یہ چاہے گا کہ میری جگہ اس عذاب میں میرے بیٹے کو ڈال دیا جائے. یعنی اگر یہ بھی پوسیبل ہوا کہ اللہ کہے ٹھیک ہے تو بچ جا، تیرا بیٹے کو آگ میں ڈال دیتا ہوں، تو انسان کہے گا وہ چلا جائے میں بچ جاؤں. تو آپ سوچیں کتنا سخت دن ہے اور کتنا ٹینشن والا دن انسانوں کے اوپر آنے والا ہے. لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، اگر اسے یہ آپشن دیا جائے کہ تو اپنی بیوی کو عذاب میں ڈال دے ہم تجھے بچا لیں گے، تو وہ اپنی بے گناہ بیوی کو کہے گا کہ اس کو ڈال دو عذاب میں. بیوی کی بھی اللہ نے مثال دی، کیونکہ مرد کا اپنی زوجہ کے ساتھ بھی بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے، تو لطیفے بنے ہوئے ہیں میاں بیوی کے، تنگ ہیں وہ صرف لطیفوں کی حد تک ہیں، حقیقت میں تنگ کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ لطیفے ہیں بنائی ہوئی ہوتی ہے نا. میاں بیوی گھر جا رہی ہے تو بڑا خوشی سے ناچ رہا ہوتا ہے، وہ دو چار دن ہی ناچتا ہے، اس کے بعد پھر یاد آتی ہے ہر ایک کو کہ یار واپس آ جائے، ٹینشن ہو رہی ہے. جو رشتہ اللہ نے بنایا ہی مرد کے لیے ہو، تو مرد اس کے بغیر رہ سکتا ہے؟ رہ رہا ہے تو اس کا مطلب آدمی نہیں ہے پھر، وہ آدمی نہیں ہے پھر. تو اس لیے اللہ نے فرمایا، اور میں بار بار کہتا ہوں، قرآن زوجہ کا جہاں تذکرہ کرتا ہے تو صاحبہ کہتا ہے. صاحبہ، صاحبہ کسے کہتے ہیں؟ ساتھ رہنے والی. اب دیکھو قرآن کہتا ہے سورہ عبس میں بھی یوم یفر المرء من اخیہ, انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. تو اللہ نے بھائی کو بھائی کہا, رہتا تو بھائی کے ساتھ بھی ہے نا انسان. اور جب ماں کا ذکر آیا تو ماں کہا, و امی ہی و ابی ہی ابا. بیوی کا ذکر آیا تو زوجہ کہنا چاہیے. عربی میں بیوی کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ زوجہ. لیکن اللہ نے فرمایا صاحبہ, اپنے ساتھ رہنے والی. تو اللہ نے بیوی کو جو لقب دیا ہے وہ کیا ہے؟ ساتھ رہنے والی. اس کا مطلب جب آپ کی شادی ہو گئی تو جہاں جاؤ گے بیگم پھلترو کی طرح آپ کے ساتھ اب چپک گئی ہے. یہ نیچرل نہیں ہے کہ ایک ایک سال کے لیے انسان ملک سے باہر ہو یا کمانے کے جائے یا کسی بھی, چاہے وہ تبلیغ کے لیے بھی جائے. تو بیگم ہمیشہ کہاں ہونی چاہیے؟ تو تبلیغ کے لیے بھی لمبے عرصے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا شادی شدہ, بیگم کو لے کے جاؤ بھائی, بیگم کو لے کے جاؤ. صحابہ جہاد میں بیگموں کو لے کے گئے ہیں. ہاں جہاں جہاد میں فتح کی امید ہو, شکست کی امید ہو تو بیگم ہاتھ سے گئی, شکست کا خطرہ ہونا تو پھر گئی ہاتھ سے. تو اب کچھ لوگ اس چکر میں بیگم کو جہاد پہ لے جائیں کہ چلو اس بہانے یہ پھر وہ پھر اس کی اپنا تعلقات ہیں بھائی, وہ جانے. تو اللہ میاں نے جہاں بھی بیگم کا کہا نا, یعنی ان دو آیتوں میں خاص طور پر, تو اللہ نے کیا کہا؟ صاحبتی ہی, ساتھ رہنے والی. تو جن کو اللہ نے وسائل دی ہیں, وسائل نہیں ہیں نہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ایک الگ بات ہے, لیکن وسائل دیے ہیں تو ہمیشہ اپنی بیگم کو اپنے ساتھ رکھو, جان نہ چھڑاؤ. غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہے کہ جان چھڑاؤ اس مصیبت سے, یہ رکاوٹ بنے گی عیاشیوں میں. نہ بھائی نہ, اللہ نے آپ کو عیاشی کے لیے بیگم ہی دی ہے, اس کو اپنا سمجھو. بولو بھائی اللہ نے میرے لیے اس کو پیدا کیا, میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. میرے پاس ہے اس کے علاوہ, چار ہیں یعنی وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے. تو آپ بھی وہ بولا ہوتا ہے, بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو آگے اللہ نے فرمایا وصاحبتی ہی واخی ہی, اپنے بھائی سے بھی دور بھاگے گا. میں سوچتا ہوں قیامت کے دن انگریز کس سے دور بھاگے گا؟ انگریز تو کہے گا نہ تو میرا ابا ہے جس سے میں دور بھاگوں, نہ میری وائف ہے جس سے میں دور بھاگوں. جب ابا نے بھی شادی نہیں کی تھی تو ان کا بھائی بھی نہیں ہوگا, پھر کیا خیال ہے؟ تو گورا کہے گا کہ میں بھاگ کے بھی کہاں جاؤں, یہ بھی خاندانی لوگ ہیں جو ایک دوسرے اس کو سے انکار کر رہے ہوں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی نیچرل نہیں ہے رشتہ داری نہ ہونا, یہ تو نیچر سے 100% بغاوت ہے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ يَوْمَ يَفِرُّ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ. مجرم چاہے گا بیٹے کو آگ میں ڈال دو مجھے بچا لو. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ, بیوی کو آگ میں ڈال دو مجھے بچا لو. وَأَخِيهِ, بھائی کو آگ میں ڈال دو مجھے بچا لو. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ, میرا وہ خاندان جس نے مجھے دنیا میں ٹھکانا دیا. کتنا بڑا احسان ہوتا ہے نا آپ کے خاندان کا, آپ کو شیلٹر آپ کی فیملی نے دیا ہوتا ہے. تو کہے گا میرے خاندان کو ڈال دو جس نے مجھے دنیا میں ٹھکانا دیا. آگ میں ڈالنا ہے اس کو ڈال دو, مجھے بچا لو اس آگ سے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي. وہ کہے گا پوری دنیا کو آگ میں ڈال دو بھائی, جن کے ترانے پڑتا تھا نا, دوست احباب باپ ماں بھائی بہن اولاد ساری دنیا, خدا کے لیے ساری دنیا کو میرے بدلے میں آگ میں ڈال دو, مجھے اس آگ میں مت ڈالو. کیسا دن ہوگا؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کلا, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن کا جو کلا ہے نا یہ بہت جاندار ہوتا ہے. عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لا, جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نو. کلا کا مطلب نو نہیں ہے, کلا کا مطلب اٹ ازنٹ پاسبل. یہ پاسبل بلکہ اس سے بھی زیادہ پاورفل لفظ ہے یہ, ہرگز نہیں. اٹ ازنٹ پاسبل کا مطلب تو یہ کہ ممکن نہیں ہے نا, ممکن نہیں سے اوپر کا جملہ ہے ہرگز نہیں. کلا یہ ناممکن ہے, جرم تو نے کیا اور میں تیرے بدلے میں تیری بیوی کو آگ میں ڈال دوں, تیرے بدلے میں تیرے باپ کو آگ میں ڈال دوں, تیری ماں کو آگ میں ڈال دوں. اللہ فرماتے ہیں کلا, ہرگز ایسا نہیں ہے. انہا لوا, جس آگ میں اب میں تجھے ڈالنے والا ہوں وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، انگارے والی آگ ہے، نزاعت للشوا، نازع عربی میں کہتے ہیں کھینچنے والا۔ آپ نے تیسویں پارے میں پڑھا نا والنازعات غرقا، وہ فرشتے جو نافرمان کی روح قبض کرتے ہیں، جسم میں گھس کے کھینچتے ہیں، وہ نزع عربی میں کھینچنے کو بولتے ہیں، کہتے ہیں نزع کا وقت ہے، کیا مطلب روح کھینچ رہی ہے۔ تو نزع کہتے ہیں مبالغہ، انگلش میں ہوتا ہے نا کمپیریٹو ڈگری اور ایک سپرلیٹو، تو عربی میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ نزعت للشوا، اللہ فرماتے ہیں کھال کو ادھیڑنے والی ایسی آگ ہے جو تیری کھال کو ادھیڑ کر رکھ دے گی۔ نزعت للشوا تدعو من ادبر وتولى، اللہ فرماتے ہیں یہ آگ ہر اس شخص کو دعوت دے گی جس نے اللہ کے حکام سے پیٹھ پھیری، اور جب اللہ کی آیتیں اس کو سنائی جاتی تھیں تو وہ اپنی پشت کو پھیر لیا کرتا تھا۔ آج آپ دیکھو آدمی ہر ایک کی بات سننے کے لیے تیار ہے، کوئی بھی بات کی جائے نا، صحت کے بارے میں بات کی جائے کان لگا کے سنتے ہیں، یار کوئی صحت کا نیا نسخہ تو نہیں آیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ فیس بک پہ بھائی ارننگ کے طریقے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں نہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک ہفتے میں آپ اتنے لاکھ روپے کما سکتے ہیں۔ ایک دم انسان کہتا ہے بھائی یار دیکھیں یار، وہ تو اب لوگوں نے اس لیے سننا چھوڑ دی ہے کہ لوگوں نے کہا یار یہ خود نہیں کما رہا، ہم اس طرح سے کما رہا ہے، یعنی لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگوں کو ارننگ کا طریقہ بتائیں گے، اس سے ارننگ کا طریقہ لوگوں کو آئے نہ آئے لیکن ہماری ارننگ مونیٹائزیشن سے شروع ہو جائے گی، اس بہانے لوگ کلک کر کر کے ہماری ویڈیو تو دیکھیں گے نا۔ تو ارننگ کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ ارننگ کا طریقہ بتانا شروع کر دو، لیکن جب اس میں بھی کمپٹیشن ہوا، زیادہ لوگ آ گئے، تو یہ طریقہ کیا ہو گیا، اب لوگ اتنے شوق سے نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ دو تین ٹاپک ایسے ہیں جو بہت زیادہ چلتے ہیں، وائرل ہوتے ہیں۔ ایک، آپ لوگوں کو ارننگ کا طریقہ بتا دو دے تنادن۔ دوسرا، آپ لوگوں کو ڈپریشن سے بچنے کا طریقہ بتاؤ دے دا نادن، دبا کے چلتا ہے۔ تیسرا، آپ میڈیکل سائنس کی باتیں بتاؤ، یہ تیسرے نمبر پہ زیادہ چلتی ہیں۔ یہ بھی قوم کی حماقت دیکھو آپ، جو چیز سب سے زیادہ چلنی چاہیے تھی وہ سب سے ویورز ڈاکٹروں کے چینل پہ بہت کم دیکھے ہیں میں نے، کیونکہ تمیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ آئے بھلے توند نکلی ہوئی ہو، لوگ کہتے ہیں دولت آئے بھلے شوگر کے مریض بن کے مر جائیں ہم، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ڈپریشن ختم ہو بھلے کولیسٹرول لیول بڑھ جائے اور ہارٹ اٹیک سے مر جائیں۔ یہ قوم کی مینٹل لیول کی بات کر رہا ہوں میں، یہی ہوتا ہے نا دماغ، ادھر ہی ہوتا ہے نا اشارہ، غلط تو نہیں کر رہا نا میں۔ تو سب سے زیادہ چلتا ہے پیسہ کمانے کا طریقہ، کیسے غور سے سنیں گے۔ دوسرے نمبر پر چلتا ہے ڈپریشن سے بچنے کا طریقہ۔ آج کل جو موٹیویشنل اسپیکرز دنیا میں آ رہے ہیں، زیادہ تر آپ کو کیا بتا رہے ہیں، ٹینشن سے نکالنے کے طریقے۔ اور تیسرے نمبر پہ چلتی ہیں میڈیکل سائنس کی باتیں، سب سے کم چلتی ہے مذہب کی بات، سب سے کم چلتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ کے چینل پہ تو اتنے ویوز آ رہے ہوتے ہیں، ایک دو دو تین تین گھنٹے کا بیان لوگ بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں۔ بھائی کمپیئر کرو نا اگر دوسری چیزوں سے تو پھر وہ بہت کم ہیں، اور وہ اس لیے بھی زیادہ ہیں کہ اندھوں میں کانا راجا، بڑے بڑے علماء یوٹیوب پہ ہیں ہی نہیں، وہ تو بےچارے مدرسوں میں پڑھائی میں ہی لگے ہوئے ہیں، وہ تو ہم تو آ گئے تو اس لیے پھیل گئے ہم، ورنہ تو ہم سے بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے اللہ میں پڑے ہوئے ہیں جن کے پاس علم اتنا اور تقوی للہیت، وہ سوشل میڈیا پہ ہے ہی نہیں۔ تو جب ہے ہی نہیں تو پھر جو ہوگا وہی تو وائرل ہوگا نا۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ رسول کی بات سننے کے لیے بہت کم ٹائم ہے، بہت کم ٹائم ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تدعو، یہ جہنم کی آگ ہر ایک کو دعوت دے گی۔ کس شخص کو؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ کارڈ لے کے جاؤ، اس کیٹیگری کے لوگوں کو ولیمے کی دعوت میں لے آؤ۔ تو اللہ میاں نے جہنم کی آگ کو ایک کارڈ دیا ہوا ہے کہ تجھے انوائٹ کرنا ہے۔ کس کس کو انوائٹ کرنا ہے؟ جو بھی اللہ کی دعوت سے منہ موڑے گا اس کے پاس اللہ کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہوگا، علم حاصل کرنے کا، جو اللہ کا علم ہے وہ حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا۔ اسے جب نصیحت کی جائے گی سر ہی نہیں اٹھائے گا، اس کو صحت کی بات کریں گے ایک دم سنے گا غور سے۔ उससे आप मेडिकल, उससे आप डिप्रेशन दूर करने की बात करेंगे एकदम गौर से सुनेगा, उससे आप बात करेंगे पैसा कमाने का तरीका बताएंगे एकदम चैनल पे आएगा, अरे भाई क्या बता रहे हैं भाई, देखें तो सही। हर चीज के लिए टाइम है, मगर जिस खालिक ने बनाया, जिसने पैदा किया, वो बार बार कह रहे हैं मैंने पैदा किया, अपने लिए पैदा किया, तुम मुझे भूल गए, आपस में ही तुम एक दूसरे को सपोर्ट करने में लग गए। इसका सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या होगा? देखो, सबसे बड़ी जरूरत इंसान की है डिप्रेशन दूर करना। पैसा भी क्यों कमाना चाहता है? खुशियां मिले ना उसको। सेहत भी क्यों कमाना चाहता है? बोलो ना, तकलीफों से बचे। तो असल तो सबसे बड़ा मसला स्ट्रेस है ना, डिप्रेशन है। और कमाल की बात आपको बताऊं, मैंने मदरसों में कितना टाइम गुजारा, उलमा सुलहा के साथ कितना टाइम गुजारा। जब मैं मदरसे से बाहर आया हूं, अवाम में घुला मिला हूं, तो मुझे पता चला ये भी कोई टॉपिक है। नहीं आई मेरे ख्याल बात सुन, ये भी एक टॉपिक है जिसपे बातें होती हैं। हालांकि मुझे ये पता था मेडिकल साइंस भी एक टॉपिक है, पैसा कैसे कमाया जाता है ये भी एक टॉपिक है, आपको किन किन शोबों में जाना चाहिए, कौन कौन से यूनिवर्सिटियों में शोबे हैं, कहां कहां आप अपने आप को खपा सकते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हम जब इंटर कर रहे थे तो ये टॉपिक ही टॉपिक था ये। लेकिन हम मदरसे में 8 साल गुजारे हमने, उसके बाद दौर हदीस, तखस्सुस, फिर उलमा के साथ रहे, फिर तबलीग वालों के साथ उठना बैठना, बुजुर्गों के साथ उठना बैठना, वहां डिप्रेशन टॉपिक ही नहीं था। ये तो अब जाके सोशल मीडिया इतना आम हो गया, तो मैं देख रहा हूं हर दूसरा क्लिप आ रहा होता कोई मोटिवेशनल स्पीकर बता, स्ट्रेस से ऐसे निकलते हैं, डिप्रेशन से ऐसे निकलते हैं। मैं कहा क्यों क्यों डिप्रेशन से निकाल रहे हो, क्यों स्ट्रेस से निकाल रहे हो लोगों को, इनको क्या मसला क्या हो गया इनके साथ? तो मुझे एक दिन ख्याल आया कि यार मैं इस पर बात जरूर करूंगा कि दीनदार आदमी का टॉपिक डिप्रेशन होता ही नहीं है। ये है ही उन लोगों के साथ जो मजहब को फॉलो नहीं कर रहे, ये उनके मसाइल हैं। नहीं आई बात मेरा ख्याल है? जैसे बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, ये अंग्रेज का टॉपिक है। आप अंग्रेज वहां जाएं अमेरिका में, एक बताएं जी ऐसे बच्चों की तरबियत की जाती है, बेगम को ऐसे कंट्रोल में रखा जाता है, वो कहेगा क्या बातें कर रहा है भाई। और मैं वहां 25 साल के लड़कों को ये समझाना शुरू कर दूं, 30 साल के लौंडे लपाड़ों को, देखो टेक्नोलॉजी के हिसाब से ना चलना चाहिए। ये हमारे अंदर बहुत बड़ा ऐब है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते, उसको समझते हैं परहेजगारी। जनरेटर स्टैंड बाय होने चाहिए कि लाइट जाए और जनरेटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता इन चीजों में, सहूलत कितनी हो जाती है। लेकिन दीनदार लोगों में हमने देखा है देसीपन हद से ज्यादा है। अगर देसीपन ही रखना है तो फिर मोमबत्तियां जला के बयान करो ना। मेरे पास चाबियों के गुच्छे जमा हो गए थे, मैंने घर में सारे जो फिंगरप्रिंट वाले लॉक लगा दिए। अब लोग इतराज कर रहे हैं, देखो बहुत एडवांस जाने की कोशिश। ओ भाई इसमें कौन सी ऐसी बात है, चाबी गुम जाती है, चाबी नकली बन जाती है, चाबियों के गुच्छे लेके घूमते रहो जेब में हिलती रहे आदमी की, तो थोड़ा सा 2-4 हजार रुपए ज्यादा खर्च कर लो। बार बार चाबी भी तो बनवानी पड़ती है, ताले भी तो बनवाने पड़ते हैं, थोड़ा सा बहुत आराम से लग जाते हैं ये वाली ताले, और कितनी सहूलत हो जाती है, गए ठक करके खोला निकल लिए, जिसको चाहोगे उसका अंगूठा लग जाएगा। लेकिन नहीं, तो कौम का एक मसला ये है कि वो बहुत पीछे जाने को सवाब समझते हैं, खासतौर पे दीनदार लोग इसको समझते हैं कि ये हमने अगर टेक्नोलॉजी का पहले इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो ये शायद ये हम जन्नत में लोगों से पीछे रह जाएंगे। तो ये गलत सोच है, आप आगे निकल जाओ, पहले वो काम कर लो जो मैं तो बहुत सोचता रहता हूं। अभी तो मैं मुर्गियों में भी सोच रहा हूं ये वाला अंगूठा लगाऊं वहां पे जाके, सीधी सी बात। तो जापानीज की खासियत ये है, मैंने जापान के वीजे के लिए अप्लाई किया था एक दफा, तो मैं जब उनकी एम्बेसी में गया हूं तो उनका सिस्टम देख के मैं हैरान हो गया। मैंने कहा जापान जापानी है मेरे भाई, उसका कोई मुकाबला, ऐसा सिस्टमेटिक है ना, टिक ठक 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 करके आप जाओ ऑटोमेटिकली, यूं जाओ आगे अंधेरा है, अगले बंदे को आप नजर आ रहे हो, आपको अगला नजर नहीं आ रहा। क्यों काम से काम रखो, तूने हमें हमारी दाढ़ी मुझे देख के तुझे क्या चाहिए, उससे बहस करेंगे लोग ऐसा। अब वो मैं उस पर बयान करूंगा तो सारा बयान इधर निकल जाएगा। तो अपने आप को हमें हर चीज में ना सिस्टमैटिक करने की जरूरत है। ये चीज मैंने मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह में देखी है। मैं 1993 में उनके पास गया था, इतने बड़े बुजुर्ग दारुल उलूम करंगी में कई साल बुखारी पढ़ाई उन्होंने, वहां मैं गया तो हर चीज सिस्टमैटिक थी। मैंने कहा ये इतने एडवांस टाइप के मौलाना साहब, हर चीज ऐसी सिस्टमैटिक है और जबरदस्त हिसाब से चल रहा है, पूरा एक सिस्टम बना हुआ था हर चीज का। تو میں حیران ہوئے مولانا ہیں اور آگے جا رہے ہیں, یعنی لوگوں سے آگے جا رہے تھے وہ. خیر تو کیا بات کر رہا تھا میں, جو اصل بات چلی تھی جلدی سے. ہاں تو میں بتاؤ, اب میں جاؤں انگریزوں کو میں سمجھانا شروع کر دوں, 30 سال کی عمر کے سارے گوروں کو جمع کروں, دیکھو وائف اور ساس سسر کو ایسے نمٹا جاتا ہے, سالے کے ساتھ ایسے بات کی جاتی ہے, تمہارا سالہ گھر میں آیا کرے تو سموسے کا پوچھا کرو اس کو, یہ مینرز ہوتے ہیں, سالیوں سے کیسے بات کی جاتی ہے. کزن گورا کہے گا بھائی یہ میرا ٹاپک ہے ہی نہیں, کیا بات کر رہے ہو یار تم, سالی بیوی یہ کیا باتیں کر رہے ہو. اس کا تو ایک ہی ٹاپک ہے, ڈپریشن اور پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے, یہ میڈیکل سائنس ہوگا. تو دینداروں کا ڈپریشن ٹاپک ہے ہی نہیں. آج بھی ایک صحافی کا کلپ آیا میرے سامنے, وہ لوگوں کو اسٹریس اور ڈپریشن سے نکلنے کا بتا رہے تھے کہ یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ہے. نیچے کچھ لوگوں نے اپریشیٹ کیا, مطلب کچھ نے دبا کے گالیاں دی ہوئی تھی نا. ہماری قوم کو تمیز ومیز ہے نہیں, حالانکہ باتیں اچھی کر رہے تھے وہ. قوم جو ہے نا ڈپریشن میں آئی ہوئی ہے تو وہ پھر گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے ہمارے پاس فی الحال ڈپریشن سے نکلنے کا یہی آپشن ہے کہ آپ کو گالیاں دے کے ہم اپنے دماغ کو سکون میں لے کر آئیں. یہ بھی ایک طریقہ لوگوں نے ایجاد کیا ہوا ہے, حالانکہ اس سے ڈپریشن کم نہیں ہوتی ہے, بڑھتی ہے. تو یہ خوب سمجھ لو, یہ جو ڈپریشن اسٹریس اور یہ سب چیزیں دینداروں کا ٹاپک نہیں ہے. کیوں بھائی, ہم نے تو وہ کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا, پھر جو مرضی حالات ہوں تو بس صبر ہی ہے ہمارے پاس, اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. دنیا مسافر خانہ ہے, مر جانا ہے, غم ہوگا صبر کریں گے قیامت میں اجر ملے گا, صبر نہیں کریں گے تو نیکیاں کیا کریں گے بھائی, برباد کریں گے. اور اگر آپ یہ چاہو کہ میری دنیا جنت بن جائے, اللہ نے پہلے بتا دیا اٹ ازنٹ پاسبل, یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بہت پیارے اصول بتا دیے, دو اصول, کہ دیئر آر ٹو ٹائپس آف ڈپریشن. ڈپریشن کی کتنی قسمیں ہیں؟ ٹینشنوں کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک وہ ٹینشن جو آپ کی پیدا کردہ ہے, نمبر دو وہ ٹینشن جو آپ کی طرف سے نہیں ہے. کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. آپ کی حماقتوں سے جو ٹینشن آ رہی ہے اس میں آپ کو ٹینشن بھی زیادہ ہوگی, ثواب بھی نہیں ملے گا, اور آپ اس میں توبہ نہ کی تو دھستے چلے جاؤ گے. آپ کی یہ دنیا میں اللہ کا عذاب ہوگا جو آپ کو دیا جا رہا ہے. اور ایک ٹینشن وہ ہے کہ آپ کی لائف صحیح فٹ فاٹ چل رہی ہے, اللہ کی طرف سے بھی ہو جاتی ہیں ٹینشن ہے بھائی. آپ نہا دھو کے گھر سے باہر نکلے, ٹائم پہ جانے کے لیے ٹریفک کے قوانین کو بھی فالو کر رہے ہو, ہیلمٹ بھی بائک میں آپ نے لگایا, پیچھے ٹرک والے نے چسپی ہوئی تھی آپ کے اوپر, آپ کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی. اب یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو ایک کانٹا بھی چبھے گا نا اللہ کی طرف سے, اس پہ بھی گناہ معاف ہوگا آپ کا. یہ پریشانیاں پیغمبروں کو بھی آئی ہیں, کتنی بڑی بڑی پریشانی. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا کنویں میں ڈل گیا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی موسٹ وانٹیڈ تھے, بنی اسرائیل کو تنگ کر رہا تھا فرعون, اور آپ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے تھپڑ مارا اور بندہ مر گیا. ایک اور ٹینشن آ گئی کہ بھائی اب تو قتل کا کیس بن گیا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ساری پریشانی آ رہی تھی, اس میں موسیٰ علیہ السلام کا اپنا قصور نہیں تھا. تو یہ تو پیغمبروں کے ساتھ اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. اور دوسری قسم ہے بھائی جو اپنی حماقتوں سے آتی ہے, جو اپنی حماقتوں سے آتی ہے اس میں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کی حماقت سے کوئی ٹینشن آ گئی, آنے کے بعد توبہ کر لو تو وہ ٹینشن اللہ کی رحمت بن جائے گی. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. اب آپ پراٹھے پھوڑ رہے تھے, یہ وہ صحت کا خیال نہیں رکھ رہے تھے, اب آپ کو شوگر ہو گئی, اب آپ کو بیماریاں آنا شروع ہو گئی, مسائل کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ, یہ ٹینشن اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ کس کی طرف سے ہے؟ آپ کی اپنی بنائی کر. اب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو, رو رہے ہو, اللہ مجھے معاف کر دے جس دن میں نے دو لڈو کھائے اور ہر وقت جلیبیاں کھاتا تھا میں, معاف کر دے اللہ مجھے, معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. اللہ معاف کر دے گا اور اللہ کہے گا کیونکہ توبہ میں نے قبول کر لی ہے تیری, لیکن ٹینشن دور نہیں ہوگی. کیونکہ فطرت سے انسان جب لڑتا ہے تو فطرت انتقام لیتی ہے, اللہ معاف کر دے گا اس کو گناہ کو, لیکن جو اس کا دنیا میں سائڈ افیکٹ ہے وہ ہو کے رہتے ہیں. لیکن اللہ اب کیا کر دے گا, چونکہ تو نے توبہ کر لی ہے تو اب یہ ہوگا کہ یہ بیماری اب میں تیرے لیے عذاب کے بجائے رحمت بنا دوں گا. پہلے عذاب بن کے آئی تھی, اب کیا بن جائے گی؟ رحمت بن جائے گی. تکلیف میں چیخے گا چلائے گا گناہ معاف ہوں گے, بشرتے کہ اتنا چیخ کے یعنی ٹینشن نہ دینا شروع کرتے, ہر وقت ہائے ہوئے کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو کتنا آسان رکھ دیا نا, بس یہ ہے ڈپریشن کا اسلام میں بنیادی اصول. اور بڑی بات کیا ہے, مسافر خانہ, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، جب مسافر خانہ ہے، دل لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے، او بھائی بس میں جا رہے ہو، کسی کو پائدان پہ پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے گی، کسی کو سیٹ میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی، تو پہلے چلا جائے گا، کوئی اسٹیشن پہ پہلے اتر جائے گا کہ تھوڑا اگلے اسٹیشن سے آ رہا ہوگا، تو ٹینشن کس بات کی بھائی، ٹینشن تو ختم ہو گئی نا، پروگرام تو بڑھ گیا، ٹھیک ہے نا، ٹینشن کا جو پروگرام تھا وہ کیا ہو گیا، وہ تو بڑھ گیا. اور یہ بھی عجیب بات بتا دوں، یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے، میں اس کو مختصر سمیٹ رہا ہوں، یہ بھی ایک عجیب بات بتا دوں کہ جن لوگوں کو ٹینشن نہیں ہوتی نا، دین اگر ان کی زندگی میں نہیں ہے تو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ان کو ٹینشن ہوتی ہے، کیونکہ ایک ٹینشن اللہ نے سب کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، وہ ہے موت اور اسباب کا فیل ہونا. آپ کھربوں روپے کما لو، آپ کے دل میں ایک لاشعور میں خوف ہوگا. مثال کے طور پر جو یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں نا، ملینز ملین سبسکرائبر، ایک یوٹیوبر آئے میرے پاس کہ میرے اتنے ملین سبسکرائبر ہیں، میری ہزاروں لاکھوں روپے کی آمدن ہو گئی ہے. میں نے کہا چلو انجوائے کرو. کہتے ہیں مجھے ایک ڈر لگا رہتا ہے اگر میری زبان بند ہو گئی، اگر جو ہے میرا چینل کسی نے اڑا دیا، اگر مجھے فالج ہو گیا، مجھے ڈمکانا ہو گیا، مجھے فلانا ہو گیا. میں نے کہا تو ٹرک کے نیچے آ گیا، یہ تو سوچا نا، بم دھماکہ ہو گیا، کیا خیال ہے بھائی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو سکتا ہے، اور ہوتا بھی ہے لوگوں کے. ایک ٹک ٹاکر جا رہا تھا ویڈیو بناتے ہوئے، ڈرائیونگ بھی کر رہا ہے اور ویڈیو بنا رہا ہے، گاڑی ٹرک میں گھسڑ دی اور وہیں پر انا للہ ہو گیا بےچارے کا. تو اب جب یہ، چلو وہ تو مر ہی گیا نا، جو نہیں مرے ہیں ان، آپ کو پتا ہے ہمارے ایک دوست نے بتایا امریکہ میں کتنے گورے ایسے ہیں جن کے ملین سبسکرائبر تھے، کروڑوں روپے آمدن تھی، پتہ نہیں کیا ہوا، یوٹیوب نے ان کا چینل اڑا دیا، کوئی ان سے مسٹیک ہو گئی، کیا ہو گیا، روڈ پہ آ گئے وہ. کسی بھی چیز میں ثبات نہیں ہے اس دنیا میں، ہر چیز میں ایک لاشعور میں آپ کو ہوگا کہ کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ یوٹیوب کو چھوڑو، آپ ویسے کما رہے ہو اگر بیٹھ کے، آپ ویسے اگر بیٹھ کے کما رہے ہو، کوئی بھی کام کر رہے ہو آپ. اب یہ پراپرٹی میں ایک دوست تھے ہمارے، انہوں نے کہا یار 20 سال سے پراپرٹی میں نوٹ چھاپ رہے ہیں، وہ بہت پیسہ بنا لیا، رو رہے ہیں، اب روڈ پہ آ گئے، وہ کہہ رہے ہیں ساری پراپرٹیوں کا بیڑا غرق ہو گیا. تو ہر بزنس میں 100% یہ خطرہ موجود ہے کہ کسی بھی وقت یہ آپ سے چلا جائے گا. یہ ایک لاشعور میں نا اس کو خوف ستاتا ہے، کیونکہ جب وہ مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا، اسی کو سکسیز اور کامیابی سمجھ رہا ہے، تو بھائی اس کے پیچھے ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو ہر وقت ڈراتا رہے گا، بیٹا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے صحت بنا لی، بہترین صحت بن گئی، آپ ڈاکٹر کے پاس بیٹھو گے، آپ ڈاکٹر سے کہو گے ڈاکٹر صاحب میں تمام طبی اصولوں پر میں نے عمل کر کے، میں کولیسٹرول بھی نارمل ہو گیا، شوگر بھی ایک دم فٹ فاٹ، اب مجھے کوئی بیماری تو نہیں ہوگی. ڈاکٹر کہے گا کہ ہو سکتی ہے بیماری؟ ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. ڈاکٹر صاحب جب کینسر کا بھی کوئی سبب، میں نے سگریٹ بھی نہیں پی رہا میں، تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھائی کچھ بھی نہ ہو پھر بھی کینسر ہو سکتا ہے. جتنے کینسر کے مریض ہیں سارے بد پرہیزی تھوڑی کی تھی، بہت سارے پرہیز والے تھے. تو یہ لاشعور کا جو خوف اس کو تھکاتا رہے گا نا، تھکاتا رہے گا، اور جیسے جیسے عمر ڈھلکتی ہے وہ سارے ٹینشنوں والے اسباب بڑھتے ہیں اور برداشت کی قوت کم ہوتی ہے. جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے نا، آپ میں برداشت کم ہوتی ہے، آپ کا دل کمزور ہونا شروع ہوتا ہے، آپ کے اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ٹینشنوں کے اسباب کم ہونے کے بجائے بڑھنا، سب سے پہلے آپ کی عزت میں کمی آئے گی، آپ اچھے ہی نہیں لگیں گے لوگوں کو. ایکٹروں کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ زبردست، آج بھی بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں، لگ نہیں رہے ہوتے خدا کی قسم. فینس کا تو کام ہے کیا کہنا. ہمارے زمانے کے ایکٹر ہیں نا، جو پرانے زمانے میں جب میں نے میٹرک کیا تھا، اس زمانے کے ایکٹر کبھی کبھار آ جاتی ہیں نا تصویریں سامنے، تو میں دیکھ رہے ہوتا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے ان سے دم کرواؤں میں جا کے نا، اتنی جھریاں اور اتنے بابے بنے ہوئے ہیں وہ، میں تو پہچان نہیں پاتا. بعض دفعہ لوگ بتاتے ہیں صاحب یہ وہ نہیں، وہ جو ونس اپون اے ٹائم فلانی فلم نہیں آئی تھی، اس زمانے کا ہیرو، یہ تو نانا، یہ کیا ہو گیا اس بیچارے کو یار. لیکن لوگ کہتے ہیں ابھی بھی آج ویسے ہی لگ رہے ہیں جیسے نیچے کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوتا، حالانکہ خدا کی قسم ویسے اگر ویسے ہی لگ رہے ہیں تو ہیرو بن کے کیوں نہیں آ رہے فلم میں، کیوں نہیں آ رہے فلم میں، نہیں لگ رہے ویسے بھائی. اترجو ان تکون وانت شیب کما کن قد کنت ایام الشباب فقط کذبت کا نفس کا لئیسا صوب دریسن کل جدید من الثياب. عربی کا ایک شعر ہے कि अगर तू चाहता है कि तू बुढ़ापे में वैसा ही लगे जैसा जवानी में था तो इट इजंट पॉसिबल, ठीक है, ये मुमकिन नहीं है। उसने कहा इंसान क्या, कपड़ा अगर पुराना हो, कितनी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा हो, कंपनियों नए और पुराने में बहरहाल फर्क होता है, कंपनियां कपड़े बनाती हैं। मैंने बहुत कोशिश की मैं व्हाइट कलर के ऐसे कपड़े लूं कि बस क्यामत तक अब वही पहनता रहूं, मुझे कपड़े सिलवाने ना पड़े दोबारा, मुझे ज्यादा कपड़ों का शौक नहीं है, बस एक डिजाइन है बस यही पहनता रहूं, लेकिन वो खराब ना हो, एक दफा लेके जान छूट जाए यार, अपने नाप के बना लें और फिर अपने आप को उस नाप का रखने की कोशिश करें। आप कह सकते हो ना कि नाप तो आज का चेंज भी हो सकता है, तो भाई मैं कोशिश करूंगा उसी नाप का रहूं मैं हमेशा, ताकि दर्जी को नाप देना और फिर ये आस्तीन और फलाना आस्तीन और ये वो, इससे जान छूट जाए, एक दफा बनवा के रख लो भाई, अब मौत तक यही पहनना है, और एक कफन बनवा लो, मर गए तो ये, जिंदा है तो ये, लेकिन नहीं होता भाई। जितना भी महंगे से महंगा कपड़ा खरीद लो, थोड़े दिनों के बाद उसकी चमक खराब होती है, वो लगने लगता है कि भी ये पुराना हो गया। तो शायर ने कहा कि लैसा सऊबुन दरी सुन कल जदीदी मीनर से, आप नया कपड़ा पुराना कपड़ा नए कपड़े के जैसा नहीं होता। तो पुराना आदमी भी मेरे भाई नए आदमी के जैसा बोलते क्यों नहीं, तो हम सब पुराने होने वाले। किसी को इस पे फखर है, मैं बड़ा हैंडसम हूं, बड़ा खूबसूरत हूं, लोग मरते हैं थोड़े दिन तक मर रहे हैं, उसके बाद लड़कियां पे नहीं मरेंगे। टिकटॉकर आते हैं बड़े स्टाइल विस्टाइल में, लड़कियों ने नीचे कमेंट्स किए होते हैं, वाह बड़े क्यूट क्यूट लग रहे हो, उसको 10-15 साल के बाद लगेगा कि अब मैं क्यूट क्यूट सा नहीं लग रहा, कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। और लड़कियां का तो मैंने बार बार बताते रहता हूं, तो जल्दी बेचारी बूढ़ी हो जाती है, खवातीन में तो बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है, ये सुन के और ज्यादा जल्दी आता है डिप्रेशन से, गुस्सा करती है नीचे कमेंट्स में कि हमें क्यों ऐसा, भाई मैं तो रिपोर्ट पेश कर रहा हूं, तो ये हकीकत है। तो इससे ये जो बेदीन आदमी को ये जो टेंशनें है ना उसके साथ लगी हुई है, क्योंकि उसने दुनिया को क्या बना लिया असल, तो ये बहुत बड़ी टेंशन की वजह है। जिस आदमी ने दुनिया की कामयाबी को कामयाबी समझ लिया ना, उसको अब टेंशन की वजह तलाश करने की जरूरत नहीं है, उसके दिल से जब तक ये वजह नहीं निकालेंगे आप, उस वक्त तक दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर टेंशन दूर करने का तरीका नहीं बता सकता। मैं कसम उठा के बोल सकता हूं कि वो मोटिवेशनल स्पीकर खुद डिप्रेशन में जाएगा थोड़े दिनों में। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? एन मुमकिन है वो स्टेज पे हंस रहा हो, अंदर से उसके दिल में कांटे चुभ रहे होंगे, क्योंकि जो असल वजह है ना डिप्रेशन और टेंशन की, वो है दुनिया का मुसाफिर खाना ना समझना, दुनिया की कामयाबी को कामयाबी। अब आप एक ऐसी चीज को कामयाबी समझ रहे हो जिसमें वफाई नहीं है, जो किसी भी वक्त यूटर्न लेके जा सकती है, तो आप तो बहुत बड़े बेवकूफ निकले। क्या ख्याल है भाई, आप दौलत को कामयाबी समझ रहे हो जबकि उसका यकीन नहीं है कि वो हमेशा आपके साथ रहेगी। आप समझ रहे हो ख्वाहिशात की तकमील को कामयाबी, तो ख्वाहिशात की सलाहियत इंसान में आहिस्ता आहिस्ता कम, कल खाने के काबिल नहीं रहेगा वो, और ऐन मुमकिन है आज ही छूट जाए उससे। तो कामयाब मेरे भाई वही है जो दुनिया को एग्जामिनेशन हॉल समझते हैं और समझते हैं कि हमने जाना कहां है, असल क्या है, आखिरत, उसको समझते हैं। हम जब मदरसे में थे ना, हजरत की सोहबत में बैठते थे, हमें टेंशन एक ही बात की होती थी कि हमें आखिरत की उतनी टेंशन क्यों नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये हमारा बड़ा मसला था कि भाई हमारे आखिरत की इतनी टेंशन है क्यों नहीं, और कामयाब हमारी नजर में वो समझा जाता था जिसको आखिरत की इतनी टेंशन पैदा हो गई। हम अब्दुल्ला बिन अब्बास का जब मैंने ये कॉल सुना, अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि नबी के दौर में ना हमें अगर कोई किसी से गुनाह हो जाता तो उसे इतनी टेंशन होती, उसे ऐसा लगता जैसे कोई पहाड़ है जो इसके ऊपर गिर जाएगा जब तक वो तोबा करके अल्लाह को मना ना लेता। और अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते थे कि तुम लोगों को गुनाह करके ऐसा लगता है जैसे नाक पे मक्खी आके बैठ गई हो, इतनी सी टेंशन। और आज का माहौल देख लेते तो भाई गुनाह करके इतनी सी टेंशन भी नहीं हो रही जितनी नाक पे मक्खी बैठने की टेंशन हो रही है। तो आपने जो असल टेंशन थी उसको टेंशन बनाया ही नहीं है, आपने बना किसको लिया, दुनिया को टेंशन बना लिया। जो बेवफा है, लाकिन्नहा खुल्लतुन कद सीत मिन दमिहा फजरुन वबलरुन वइखलाफुन वतब्दीलु, जिसकी तबीयत में गिरगिट की तरह रंग बदलना, जिसकी तबीयत में दिखाना कुछ और लाना कुछ और, उम्मीदें कुछ और दिलाना और हकायक की दुनिया में कुछ और है, और धोखे की दुनिया जो दिखाया जा रहा है वो कुछ और दिखाया जा रहा है, हकायक क्या है वो कुछ और है। तो कहां से मेरे भाई सुकून मिलेगा? सुकून सुकून नहीं मिलेगा, सुकून मिलेगा इसको लिफ्टी नहीं कराओ। समझ नहीं आ रही बात की? नहीं आ रही। इश्क ही नहीं करो, आशिकों को कभी भी सुकून नहीं मिलता। आशिकों को जब सुकून मिलता है जब उनकी माशूका मिल जाए और भागने का ऑप्शन खत्म हो जाए। तो अगर दुनिया ऐसी माशूका होती, मिलती और भागने का ऑप्शन खत्म हो जाता फिर सुकून था। लेकिन दुनिया ऐसी नालायक माशूका है कि बाद दफा तो मिलती नहीं है, उसी में मर जाता है। बाद दफा मिलती है तो भागने का हर वक्त चांस रहता है। किसी भी आपकी महबूबा मिल गई लेकिन उसके पास मुसलसल फोन आ रहे हैं। अब आप किसी पे आशिक थे ना, मिल नहीं रही थी आपको ये टेंशन। जब मिली है पहली रात में, आपकी जब शादी थी पहली रात में वसीम का फोन आ गया, सुना है तुम्हारी शादी गफार से हो गई है। आप टेंशन होगी आपको कि नहीं होगी? बोलोगे यार ये वसीम तुम्हारा क्या लगता है, एक्चुअली ये भी मेरा फ्रेंड है, मेरी यहां भी रिश्ते की बात चली थी, लेकिन मैं अभी आपके साथ खुश हूं, आपके साथ खुश। अगर आपने अच्छा सुलूक नहीं किया तो फिर मैं वसीम के पास दोबारा चली जाऊंगी। थोड़ी देर में सत्तार का फोन आ गया, सत्तार का। ये हकीकत बता रहा हूं मैं नहीं कह रहा माशूकाओं के ऐसे फोन आते हैं, लेकिन दुनिया ऐसी माशूका है। वो किस किस्म के फोन आते हैं अभी मैं बताऊंगा। तो दुल्हन बैठी हुई है जी, फोन आ गया जी, गफार का फोन आ गया। ये कौन है भाई? ये गफार है, मेरा क्लास फेलो था, मुझे लाइक करता था, हम दोनों किसी को लाइक करते थे। और लेकिन चूंकि मेरे मुकद्दर में तुम थे तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। 3, 4, 8, 10 जब फोन आएंगे अब आपको हर वक्त खटका लगेगा। बोलेगे भाई मिली भी है तो पता नहीं किस वक्त पतली गली से निकल जाए। हर वक्त सुकून नहीं रहेगा आपको। तो दुनिया का बिल्कुल ऐसे ही हिसाब किताब है। आपको गाड़ी मिल गई, आपको बंगला मिल गया, आपको खुशियां मिल गई, हर वक्त का खटका है। और वो जो माशूका मिली थी ना उसका यकीन नहीं है कि वसीम और सत्तार का फोन आएगा। लेकिन आपको जो दुनिया में माशूका जिस चीज को बना लिया, दौलत को, इज्जत को, शोहरत को, यहां फोन आते हैं बाकायदा, नजर आ रहे होते हैं। आपने एक मशहूर आदमी देखा होता है ट्रक के नीचे आके मर गया, फोन ही तो आया गफ्फार का, फरिश्ता आया लेने के लिए, निकल भाई बहुत कमा लिया। ये चीजें आपको काटती रहेंगी। आपने देखा फला आदमी के पास दौलत थी, अचानक क्या हो गया, रोड पे आ गया। आप हर वक्त डरते रहोगे यार ये छिन्न, मेरे पास आते हैं दौलतमंद लोग, मुफ्ती साहब फैक्ट्रियों का मालिक हूं, हर वक्त एक लाशूर में खौफ है यार खत्म ना हो जाए। मैंने कहा फैक्ट्री को दिल में घुसा दिया तुमने, ये सोचो खत्म हो गया तो क्या होगा, इश्क ना करो फैक्ट्री से भाई। माशूका भाग गई तो क्या होगा, कहीं और शादी कर लेंगे। लेकिन जब माशूका बना लिया तो फिर इतने आराम से ये नहीं छूटेगी। तो माशूका बनाया क्यों मेरे भाई आपने? हमें देखो अल्लाह का फजल से, हमने ऐसा कहीं हुआ ही नहीं कि इश्क हो गया और फिर नहीं हुई वहां पे तो मर रहे हो बैठ के। ट्राई किया हो गई ठीक है, नहीं हुआ कहीं और ट्राई कर लो भाई, क्या ख्याल है? तो ट्राई करते रहो बैठ के। मेरा जो आपसे इख्तलाफ है ना वो इस पे है कि आप ट्राई भी नहीं करते। तो अब क्या मसला है, जब दुनिया से आपने इश्क कर लिया तो दुनिया को गफार, सत्तार और वसीम की कॉल आती रहेंगी, ये तरसाती रहेगी आपको। आप जवानी से मोहब्बत, आप बड़े जिम में जाके बहुत बड़े बॉडी बिल्डर बन गए, लोग बड़ी तारीफें करते थे, सल्यूट करते थे, कॉल आएगी गफार की, बोले कि मैं तुझसे तेरी बॉडी अब छीन रहा हूं। बीमारी आएगी आपको। मैंने एक बॉडी बिल्डर को देखा, बहुत तगड़ा माशाल्लाह, बड़ा जानदार, 5-6 साल पुरानी बात है, अब नहीं पता चलेगा किसकी बात कर रहा हूं। अचानक मार्केट से शॉर्ट हो गया, 1.5-2 साल के बाद मिला इतना बारीक। क्या हुआ? कह रहे हैं यार मैं ऐसा बीमार हो गया था, मैं तो मरने लगा था, कोई वायरस आ गया होगा, सारी मेहनत खत्म। इतनी सख्त एक्सरसाइज करता था वो आदमी, कह रहे मैंने 5 साल से तो रोटी नहीं खाई ताकि वो ना स्किन जो है मोटी ना हो जाए बिल्कुल वो, लेकिन खत्म। ये हर एक के साथ हो सकता है, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, लेकिन हर वक्त का खौफ, हर वक्त का खौफ। तो भाई दिल लगाना छोड़ दो यार। वो जो कह रहा था ना फैक्ट्री का मालिक हूं, मुझे डर लगा रहता है पता नहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए। अबे मैंने कहा तू फैक्ट्री चला, पैसा कमा, दुनिया को समझ क्या मुसाफिर खाना। ज्यादा ज्यादा बंद हो जाएगी ना तो क्या करेगा? अरे बंद हो जाएगी तो क्या? मैंने कहा चाय में डबो डबो के पापे खाना। कह रहा हलक से नहीं उतरेंगे। मैंने कहा उतरेंगे जब तुझे भूख लगेगी ना टाइट, सूखी रोटी में ऐसा मजा आता है जो बिरयानी और कोफ्तों में मजा नहीं आता, वो लज्जत अल्लाह तुझे वहां दे देंगे। बीवी बच्चों का क्या होगा? मैंने कहा उनको भी यही बोलना भाई, जो मैं खाऊंगा वो आपको खाओगे, वो तो भाग जाएंगे। मैंने कहा भागने तो क्या, हल्के फुल्के वैसे भी तो मरने के बाद क्या भागते नहीं है कब्र में रख के, क्या वहीं कब्र में घुसते हैं आपके साथ? तो लिफ्ट नहीं कराओ ज्यादा भाई, दो टके की खुदा की कसम औकात नहीं है, दो टके की औकात। इसलिए जब मैं कहता हूं ना मैं रीमो जा रहा हूं तो लोग कहते हैं सब शो मार रहे हैं, तो मुझे हंसी आती है कि मेरी नजर में ये मिट्टी के खिलौने हैं खुदा की कसम। मुझे जो आदमी अपनी गाड़ी के व्लॉग बना बना के दिखा रहा होता है ना, मैंने फरारी खरीदी है फरारी, मुझे लगता है बहुत ही बचकाना। जैसे हम बचपन में ईद पे हम एक गाड़ी खरीदते थे, मेरे वाले साहब मेरे लिए छोटी सी गाड़ी लाते थे, मैं सारे दोस्तों को शो मारता था। तो बिल्कुल ये फरारी शरारी ये यही खिलौने हैं। आजकल व्लॉगर आ रहे हैं, मैंने गाड़ी खरीदी है, ये बटन, ये ठिया हूं, ये देखे ठिया हूं और ये, और लोग बेचारे कह रहे वाह वाह वाह। अबे क्या तू, तेरी मेंटल लेवल क्या है यार? ये दो टके के खिलौने पे तू इंसान तो इंसान है भाई, तू अपने कारनामों पे फखर कर जो तूने किए हैं, कौम के लिए किए, इंसानियत के लिए किए, एजुकेशन पे फखर कर। तू गाड़ियां दिखा के क्या फखर कर रहा है, तू बंगले दिखा के क्या फखर कर रहा है भाई? तो मैं उस पर हंसता हूं कि मैं जिस चीजों पर हंसता हूं लोग वो ताने किसको दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं। ये दो टके की नहीं है हमारी नजर में, मेरी अब तक अल्हम्दुलिल्लाह यही सोच है। आप रीवो की बात कर रहे हो, मैं हजार गज के बंगले को दो टके का नहीं समझता। अल्लाह ने जो मेरे अंदर जो सोच रखी है कुछ भी नहीं है, खिलौने हैं, थोड़े दिन में मर जाएंगे, यहां से जनाजा उठेगा, तभी मैंने अब तक अपना घर नहीं बनाया है। मुझे लोग कह रहे हैं बच्चों के लिए बनाओ, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूं कि कुछ अगर अल्लाह ने वसाइल दिए तो इतना कर लो के, वो एक अलग सोच है, वो तो शरीयत का भी हुक्म है। जब अल्लाह ने आपको वसाइल दिए हो और आप अच्छा खा के अच्छा पहन के बना सकते हो तो फिर बना लेना चाहिए। मैं इसको परले दर्जे की बेवकूफी और हमाकत समझता हूं कि इंसान का मेंट को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया और वो फरारी का व्लॉग बना रहे हैं, मेरी गाड़ी, बटन दबा रहा हूं शीशा नीचे जा रहा है, छीन बटन दबा रहा हूं शीशा ऊपर जा रहा है, और इसमें इतने ऑप्शन है, ये बटन दबाओगे तो ये, या तो गाड़ी की पब्लिसिटी के लिए आप ये काम कर रहे हो, आप गाड़ियां बेचते हो, ठीक है, फिर तो आपको जाहिर है अपनी प्रोडक्ट को अपनी को प्रमोट करना पड़ता है ना। वो तो आप मुर्गी भी बेचते हो तो आप मुर्गी के भी फजाइल सुनाओगे, तो गाड़ी बेच रहे हो तो क्यों नहीं सुनाओगे? तो पाक व्हील वाले जो कर रहे हैं वो तो उनका बिजनेस है ना, वो तो बताएंगे ये गाड़ी में ये ऑप्शन पे, ठीक है। आपने गाड़ी खरीदी और आप उसी को बता रहे हो मेरी गाड़ी और मेरा, अबे बच्चा बचकाना सोच है, ये बुलंद ज़ौक नजर नहीं है, समझ रहे हो, बुलंद ज़ौक नजर नहीं है। हमारे इधर से एक शेर पढ़ा करते थे, अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पे मर रहा है, जो फना होने वाली चीजें उस पे तू मर रहा है यार, जो दम हसीनों का भर रहा है बुलंद ज़ौक नजर नहीं है। आपकी नजर का ज़ौक बहुत ही घटिया और बहुत ही पस्त है। हमारे हजरत एक बड़ी खानदानी बात किया करते थे, आज वो बातें हमें समझ में आ रही हैं। उस वक्त तो हम मदरसे में ही रहते थे ना, बाहर दुनिया में निकले नहीं थे, तो हम कहते पता नहीं किस किस्म की बातें कर रहे होती। आज जब दुनिया में निकले हैं तो अब पता चल रहा है भाई बड़ी सही किस्म की बातें कर रहे होते। हजरत फरमाते थे दुनिया की मोहब्बत के दो शोबे, असल में तो तीन शोबे हैं। जब हम कहते हैं ना दुनिया से मोहब्बत ना करो, तो इसके बहुत सारे शोबे लेकिन मेजर शोबे इसके तीन है। तीन चीजों को कहा जाता है दुनिया से। नंबर एक हुब्बे बाह, बाह का मतलब शहवत परस्ती, ठरक, लड़कियों को देखने का हर वक्त, फोहश फिल्में का, और हर वक्त जो है ना हलाल पे कमबख्त को कनाती नहीं हो रही है। कुछ ऐसे ठरकी सोसाइटी में होते हैं कि नहीं होते? कहीं कोई एंटी गुजर रही हो तो घर तक पहुंचा के आएंगे उसको, अपनी बीवी से बात करने का टाइम नहीं है, हर एक की बीवी को घूर घूर के उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता, इट इज कॉल्ड ठरक। ये हुब्बे बाह कहलाती है। क्या कहलाती है? इसको लफ्ज याद रख ले, हुब्बे बाह। बाह होनी चाहिए, बाह कहते हैं मर्दानगी को। ये बाह तो जरूरी चीज है सेहत के लिए, ये ना हो तो आदमी शादी कैसे करेगा, औलाद कैसे होगी, बीवी से मोहब्बत कैसे करेगा। लेकिन बाह एक हद से आगे तजावुज करती है तो ये ठरक बन जाती है। यानी हुब्बे बाह का उर्दू में आसान नाम लफ्ज क्या है उसके लिए? ठरक। नहीं, ये बात समझ में? तो बाह तो होना जरूरी है, अगर बाह ही खत्म हो जाएगी तो फिर तो आदमी आदमी नहीं रहेगा ना, वो तो पजामा टाइप की चीज बन जाएगा बिल्कुल। लेकिन हुब्बे बा कहते हैं ठरक को। एक होती है ठरक हद से बड़ी हुई, कहीं भी कोई लड़की नजर आ रही है तो ठरक के अलावा किसी और नहीं, ऐसे देखता ही नहीं है उसको। होते हैं ऐसे सोसाइटी में लोग, इनका इलाज भी करना पड़ता है, इनको छुड़वाना पड़ता है कुछ दिन, औरतों से दूर रखना पड़ता है। किसी को लड़कों की ठरक भी अल्लाह माफ फरमाए तो बहुत ही गलीज ठरक है, ये भी पड़ जाती है किसी को। तो इतनी हो कंट्रोल में शहवत, कंट्रोल्ड होनी चाहिए, आपको हलाल और हराम का फर्क होना चाहिए। तो जिसके अंदर ये ठरक है तो इसको भी तसव्वुफ की इस्तिलाह में कहा जाता है ये दुनिया की मोहब्बत का मरीज है। होते हैं कुछ लोग ऐसे, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, ज़कातें भी दे रहे हैं, अल्लाह अल्लाह भी कर रहे हैं, مگر کہتے ہیں بھائی عورت ہماری مجبوری ہے بھائی. وہ کیا کہتے ہیں بھائی؟ تو بس وہ کہیں بھی ایسے میں نے دیکھا ہے کاؤنسلنگ کرنے والے نیک لوگ کسی خاتون کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے شوہر سے محبت کرو, اتنی محبت سے سمجھایا کہ عورت کو اس سے محبت ہو گئی, کیونکہ اس مرد کے اندر ٹھڑک تھی. یہ سمجھاتے ہوئے اس کی نیت کیا تھی خراب. بعض لوگ ہوتے ہیں تمیز سے سمجھا رہے ہوتے ہیں, ایسے ایٹیٹیوڈ عورت کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں تو عورت اس سے متاثر ہو جائے. تو بتاتے نہیں ہے کہ ہم برے ہیں, لیکن ایٹیٹیوڈ سے لگتا ہے کہ بھائی تم دو نمبر آدمی ہو, تم کیا ہو. ایک آدمی کہہ رہا ہے میں کسی داڑھی والے کے پاس اپنی بیگم کو لے کر گیا تاکہ وہ میری بیگم کو سمجھائے. وہ داڑھی والا کہہ رہا آدھا گھنٹہ تک میری بیگم ہی کو دیکھتا رہا کم بہت. کہہ رہے مجھے اتنا غصہ آیا تو میں نے کہا تم پہلے تحقیق تو کر لو کہ کس کے پاس لے کے جانا ہے, کس کے پاس لے کے نہیں جانا. سمجھواؤ اس آدمی سے رہے ہو جس کے بارے میں خود خطرہ ہے کہ اتنا نہ سمجھا, ایسا نہ ہو یہ سمجھا کے اپنے ساتھ ہی لے جائے. بعض لوگ سمجھانے کے لیے گھر پہنچ جاتے ہیں. تو ٹھڑک کہ بھائی جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے وہ آپ کی ہے, باقیوں سے نا امید, ختم. ہماری کچھ نہیں لگتی ایسی کی تیسی, جاؤ بھائی. یہ ٹھڑک جس دن ختم ہو گئی تو اس کا مطلب دنیا کی محبت ون تہائی آپ کے اندر ختم, ون تھرڈ آپ انسان کے بچے بن گئے. دوسرا شعبہ حب مال, پیسے کی ٹھڑک. پیسے کی محبت بری نہیں ہے, یہ نیچرل ہے, کیونکہ پیسوں سے بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں انسان کی. محبت نہ ہوگی تو کمائے گا کیسے؟ ایک آدمی کو نوٹ اچھے ہی نہیں لگتے تو وہ صبح جائے گا کمائے گا, مزدوری کرے گا وہ. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پیسے سے محبت نہ کرو. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, خیر کہا اللہ نے اس سے بے شمار ضرورت پوری ہوتی ہے. جیسے باہ کی محبت بری چیز نہیں ہے, ٹھڑک بری چیز ہے, ایک لمٹ میں ہونی چاہیے, ایسے ہی پیسے کی محبت بھی بری چیز بولو نہیں ہے, نیچرل ہے. کوئی کہتا ہے نا کسی عالم کے دل میں پیسے کی طلب ہی نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے وہ. کیوں نہیں ہے بھائی طلب؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عالم دین و بزرگ کو پیسے کی طلب ہی ختم ہو جائے؟ وہ کھائے گا کہاں سے؟ بھیک مانگے گا لوگوں سے؟ بیوی بچوں پہ کیسے خرچ کرے گا؟ پڑھائے گا کیسے اپنی اولاد کو؟ اور شادیاں کیسے کرے گا؟ ایک نہیں ہوتی, دو تین کہاں سے کرے گا وہ؟ تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, حضرت جی کے دل میں پیسہ ہونا نہ ہونا برابر ہے, حضرت کو کہیں سے 1 کروڑ روپے آ جائیں یا نہیں آئیں کوئی صحت پہ اثر نہیں پڑتا, اس کا مطلب بھی حضرت کے اندر کے سافٹ ویئر کیا ہیں یہ اپڈیٹ ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے ہمارے حضرت اتنے نیک ہیں, کوئی عورت گزر جائے حسینائیں آ جائیں, کوئی بھی کوئی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی حضرت نہیں ہے یہ, کچھ اور چیز فلم ہے یہ. یہ کیس کچھ کیا ہے؟ یہ کچھ الگ کیس ہے, ان کو علاج کی ضرورت ہے. وہ میں اکثر لطیفہ سناتا رہتا ہوں, وہ پرانا ہو گیا بہت, اب دوبارہ سنا دیتا ہوں. وہ ایک دیہاتی کسی مولوی صاحب کے پاس گیا کہ مولوی صاحب متقی بار بار قرآن کہتے ہیں متقی جنت میں جائیں گے, متقی جنتی, متقی کسے کہتے ہیں؟ وہ بےچارے دیہاتی مولوی تھے, انہوں نے کہا متقی اسے بولتے ہیں جو حسینائیں گزر جائیں بال ہلاتی ہوئی لہلاتی ہوئی, اسے کچھ بھی نہیں, اتنا نیک ہے اسے کوئی فیلنگ ہی پیدا نہیں ہوتی. تو وہ بےچارا دیہاتی, وہ اس نے بولا اچھا اس کو تو ہماری زبان میں اس کو تو ہجڑا بولتے ہیں, تو جنت صرف ہجڑوں کے لیے بنی ہے کیا؟ تو وہ مولوی صاحب نے غلط ایکسپلین کیا. بھائی جب عورت کا اس طرح ہوگا تو وہ تو انسان کے جذبات تو پیدا ہوتے ہیں. ٹھڑک کا مطلب یہ ہوتا ہے حد سے بڑی ہوئی, حلال اور حرام میں رغبت پیدا ہونا تو نیچرل ہے, اس رغبت کو پورا مت کرو, اس کو کنٹرول میں رکھو. دیکھو کوئی آدمی اپنے پیسوں سے نہاری کھا رہا ہے, خوشبو سے آپ کو بھی دماغ ہو جاتا ہے بعض دفعہ کو, یار ہوٹل سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں نا بڑی زبردست سی خوشبو آتی ہے بعض دفعہ, ہمیں بڑی خوشبو آئی تو کیا کرتے ہیں, ہم آگے نکل جاتے ہیں بس, اور کیا ہے. اب خوشبو بڑی زبردست ہے, آپ نے اسے پلیٹ چھین کے کھانا شروع کر دیا, یار بڑی زبردست, میں اسے برداشت نہیں ہو رہا. اگلا کہے گا برداشت نہیں ہو رہا تو برداشت کر بھائی, تو یا تو اپنے پیسوں سے خرید کے کھا لے, کہہ رہے پیسے نہیں ہے تو پھر برداشت کر بھائی. تو یہ ہے ٹھڑک, یہ کیا کہلاتی ہے, ڈھکن کھلا بس خوشبو آئی اور دیگ میں گھس گئے, یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ دیگ کا ڈھکن میرے لیے کھلا ہے یا کسی اور کے لیے کھولا گیا. یہ ہوتے ہیں بعض لوگ ندیدے, ہوتے ہیں نا بعض لوگ ندیدے, کوئی بھی کھا رہا ہے شادیوں میں ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے. بھائی قورمے کی جب دیکھ کھلے گی تو خوشبو آئے گی, اچھی بھی لگے گی, یہاں تک نیچرل ہے. خوشبو ہی نہیں آ رہی تو ناک خراب ہے, خوشبو آ رہی اچھی نہیں لگ رہی تو قورمے کا ذوق ہی نہیں ہے تمہارا, تم وہی سگریٹ اور پان گٹکے ہی کھایا کرو جا کے, تو ذوق ہی نہیں ہے تمہارا, ذوق خراب ہو گیا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو جیسے شہوت ایک لمٹ میں, یہ صحت کی علامت ہے, لمٹ کراس کرے گی تو یہ ٹھڑک ہے, اسی طرح پیسے کی محبت ایک لمٹ میں، یہ صحت مند ہونے کی، دماغ صحیح کام کر رہا ہے اس کی علامت ہے، آپ کے فطرت سلیمہ پر ہونے کی علامت ہے، جس میں یہ محبت ہے ہی نہیں پیسے کی ذرا سی بھی، اس کا مطلب بھائی یہ پاگل ہے، اس کا دماغ پاگلوں میں محبت بچوں میں تھوڑی ہوتی ہے، بچوں کو جو بالکل چھوٹا بچہ ہے جس کو پیسے کا نہ پتا ہو، 5,000 کا نوٹ پکڑاؤ 5 روپے پکڑاؤ اسے کوئی فرق، وہ کھانا شروع کر دیتا ہے، ایسے ہی کرتا ہے نا، پھاڑ دیتا ہے وہ. لیکن ایک ہے ٹھڑک پیسے کی، وہ ٹھڑک کیا ہے؟ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کمانا، ہر وقت اس کی فکر کو مسلط کر لینا، پتا بھی ہے دنیا مسافر خانہ ہے لہذا پیسہ مل جائے اچھی بات ہے، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، روکی سوکھی سا گزارا کر لیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی علامت ہے بھائی، یہ محبت لمٹ میں ہے. پھر اس پیسے سے آخرت بھی کماتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، اسے پتا ہے یار جب مجھے یہاں پیسے کی ضرورت ہے تو صدقہ کر کے آگے بھی تو بھیجو نا. یہ کیا بات ہے، ہزاروں سال جہاں رہنے ہیں وہاں تو پیسہ انویسٹ کر نہیں رہا، اور جہاں تھوڑے دن رہنا ہے ادھر بنائے چلا جا رہا ہے، تو یہ بھی ٹھڑک ہے، یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ حد سے بڑی ہوئی محبت. اور تیسری چیز جس کو حب دنیا کہا جاتا ہے وہ ہے شہرت کا شوق، ہر جگہ میری ٹانگ اونچی رہے. اس میں بھی ایک جائز ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، یہ بری چیز نہیں ہے. اپنی بیستی پہ بیستی محسوس ہر ایک کو ہوتی ہے، یہ بری چیز نہیں ہے. جن لوگوں کو اپنی بےعزتی پہ بےعزتی محسوس نہیں ہوتی نا، وہ عزت دار لوگ نہیں ہوتے، وہ نارمل لوگ نہیں ہوتے، وہ پھر بےعزتی ہوتے ہیں. وہ جیسے ایک آدمی کسی علاقے میں گیا اور آ کے کہتا ہے شکر ہے میری اس علاقے میں عزت نہیں ہے، لوگوں نے پوچھا اس میں شکر کی کیا بات کہہ رہا ہے، اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت زیادہ بےعزتی ہو چکی تھی. لیکن بےعزتی ہوئی ہے لیکن وہ مجھے محسوس نہیں ہوئی کیونکہ میری پہلے سے عزت ہے. عزت تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، سمجھ رہے ہو؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ عزت. لیکن لہذا اس عزت کو عربی میں کہتے ہیں جاہ وجیہ، سنا ہے نا لفظ وجاہت والا. تو اور دوسرا لفظ سما تو جاہ. تو ایک جاہ کی محبت کی ایک نیچرل ہے، کوئی بھی بچہ بھی اپنی بےعزتی پسند نہیں کرتا. لیکن یہ جاہ لمٹ میں ہوگی تو ٹھیک ہے، لمٹ کراس کرے گی تو کیا ہے پھر؟ یہ حب جاہ کہلاتی ہے، ہوس کہلاتی ہے. اس کو تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں حب جاہ کا مریض ہے. کیا مطلب؟ جہاں بے جاہ کا موقع نہیں آپ وہاں بھی جاہ تلاش کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہو. مثال کے طور پر آپ کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، وہ بڑے بات کر رہے ہیں، آپ کو یہ لگا کہ یار میں یہ تو سارا یہ بحث کر کے سارا کریڈٹ ان کو چلا جائے گا، تو میں بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاؤں کہ مجھے بھی پتا ہے یہ سب، مجھے بھی آتا ہے. آپ نے وہاں بیچ میں بولنا شروع کر دیا، یہ حد سے بڑی ہوئی محبت ہے جہاں کی، یہ بدتمیزی ہے. بھائی تم چپ کر جاؤ، بیٹھے ہوئے ہیں بڑے، وہ سمجھا دیں گے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا، بعض دفعہ ڈاکٹر سے کچھ پوچھ رہے ہو، ڈاکٹر چپ بیٹھا تو دوسرا بولنا شروع کر دیتا ہے لمبی، ابے تو چپ کر جا، ہم پوچھ کس سے رہے ہیں. اینکروں میں بھی دیکھا ہوگا نا، کبھی کسی حکیم کو ڈاکٹر کو بلائے انٹرویو لے رہے ہیں، اس کو کم بولنے دے رہے ہیں، خود کیا کر رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے ہمیں زیادہ پتا ہے، یہ بے وقوف ہم نے ویسے ہی بلا لیا بٹھا کے. یہ حد سے بڑی ہوئی جاہ ہے، اس کو کہتے ہیں حب جاہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ لفظ یاد رکھ لیں، حب مال، حب جاہ، حب با، یہ یاد رکھیں. یہ آپ کو سوسائٹی میں اس کے مریض بہت نظر آئیں گے، بلکہ سوسائٹی میں مت دیکھو، سب سے پہلے کس کو دیکھو کہ میں تو کہیں اس کا مریض نہیں ہوں، میرے اندر تو یہ بیماری نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرے اندر تو بیماری نہیں ہے یہ. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حب جاہ کا مسئلہ ہے نا، یہ بہت کامن ہے، مذہبی اسکالرز میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرو، مطلب کیا ہوتا ہے کہ یار لوگ مجتہدین کے پیچھے جائیں گے تو ہمارا منجن نہیں بکے گا، ہم سے کون فتویٰ لے گا پھر؟ مقلد کہہ دیتا ہے آرام سے بھائی میرے پاس علم کم ہے، میں ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں، امام شافی کو فالو کرتا ہوں، بھائی ہمارے ہم کیا ہیں، ہم ان کے مقابلے میں کیا ہیں، جاہل ہیں. وہ مان لیتا ہے آرام سے. آج کل کے مذہبی اسکالر نہیں مانتے، وہ یہ منہ سے پھوٹ دیں کہ ہم محقق نہیں ہیں تو لوگ کہیں گے جب نہیں ہو تو پھر کیا کر رہے ہو بیٹھ کے یہاں پہ. لہذا وہ ہوتے نہیں ہیں، لیکن ٹانگ اونچی رکھنے کے لیے بڑی بڑی پھینکتے ہیں کہ ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں. میں مانتا ہوں ان میں کچھ صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں، سارے برے نہیں ہوتے. میجورٹی حب جاہ کی مریض ہوتی ہے. میجورٹی کس کی مریض ہوتی ہے؟ حب جاہ. کہ میری طرف آؤ میری طرف آؤ، یہ بڑی بھی محبت ہے، یہ یہ وہ نہیں ہے جو نیچرل ہے، یہ ہوس ہے، یہ عزت کی ہوس ہے، اور اللہ کو عزت کی ہوس پسند نہیں ہے. قرآن کہتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ. ہم آخرت اسی کو دیں گے جو زمین میں اپنی برتری نہیں چاہتے. یہاں برتری سے ناجائز برتری مراد ہے، ہر جگہ اپنی ٹانگ اونچی رکھنا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کہیں گیا، کوئی علماء بیٹھے ہوئے تھے، عرب علماء تھے، تو عربی میں بات کر رہے تھے، کچھ سلام دعا ہو رہی تھی، میں بھی کچھ بات چیت، تو ایک لڑکا نو عمر بیٹھا وہ بیچ میں بولنا شروع، سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جواب کون دے رہا ہے وہ. تو میں نے بعد میں اس کو الگ سے سمجھا، میں نے کہا آپ میں حب جاہ کی بیماری ہے. کیا ہے؟ میں نے کہا انسان کو اپنی بیماریوں کا خود پتہ نہیں چلتا، جب سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے میں خاموش کی، کیونکہ میں بھی بولوں گا تو وہ بولیں گے یار ان کو کیا ہے، یہ ادھر بھی بول رہا ہے یہ بھی بول رہا ہے، ان کو تمیز نہیں بات کرنے کی، بولتا تو ایک ہی آدمی ہے نا، ہم تو چپ بیٹھ گئے پھر کہ یار برا امیج جائے گا، اگلا چپ نہیں ہو رہا. حالانکہ وہ جواب صحیح دے رہا تھا، بھائی آپ سے جب پوچھا نہیں ہے تو صحیح اور غلط کی بات ہی نہیں ہے نا، آپ اپنی موجودگی کا کیوں احساس دلا رہے ہو کہ میں بھی ہوں مجھے بھی آتا ہے، چھوڑ دو آپ کو پتا ہوگا بتا، جب پوچھیں گے بتا دینا. ہمارے فرمایا کرتے تھے قاری لوگ نا مغرب کی نماز میں قل اللہ احد نہیں پڑھتے. بہت سے قاری کیا کرتے ہیں مغرب کی نماز میں، آپ جو ہے نا سنت قرات کیا ہے قصار مفصل میں سے پڑھا جائے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ جو آخری چھوٹی صورتیں، افضل یہ ہے، کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہو. حضرت فرماتے تھے قاری لوگ کیا کرتے ہیں مغرب میں سورہ بقرہ سے سورہ آل عمران سے، بتانے کے لیے کہ ہمیں یہاں سے بھی آتا ہے. قاریوں سے بدگمان نہ ہو، ضروری نہیں ان کی یہ نیت ہو. حضرت تو تربیت کا عنصر غالب تھا نا، اور قاری لوگ بیٹھتے بھی تھے تربیت کے لیے، حضرت ان کو بتا رہے تھے کہ، لیکن یہ بعض دفعہ یہ نیت واقعی ہوتی ہے کہ قلو اللہ پڑھ لیں گے تو لوگ بولیں گے قلو اللہ تو ہمیں بھی آتی ہے یار، وہ پڑھو، لوگ کہیں باقی بھائی اس کو وہ آتا ہے جو ہمیں نہیں آتا، تو سنت قرات چھوڑ دیتے ہیں اس چکر میں. تو اور جو ہے وہ، مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرا بیان تھا کہیں نا، ابھی تو میں بہت مشہور ہو گیا، پہلے اتنا مشہور نہیں تھا، میرا بیان تھا، بڑا استقبال ہوا وہیں، تو مجھ سے پہلے ایک اور خطیب صاحب پہنچ گئے. اچھا میں تو چاہ رہا تھا کہ میں ناغا کروں، جب یہ کر لیں بیان تو اچھا ہے، کیونکہ بیان کرنے میں گلا دکھتا ہے آدمی کا بھائی، ایک گھنٹہ بولنا پڑتا ہے. تو میں جب وہاں پہنچا تو وہ پہنچے ہوئے تھے پہلے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو بیان کس کا ہوگا، ان کا ہوگا. میں بیٹھ گیا آرام سے، لوگوں نے کہا نہیں جی ان کا ہوگا، مولوی صاحب میرے مجھے لے رہے ہیں. اب مجھے لگا کہ وہ نا وہ جو خطیب صاحب تھے، غیبت اس لیے نہیں ہے کسی کو نہیں پتا، میں بہت عرصے بعد ہی اس لیے بھی واقعہ سناتا ہوں کہ اب کوئی ان جس کا واقعہ اس کو بھی نہ پتا چلے، کیونکہ مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں ہے. مجھے لگا کہ ان کے نا چہرے پہ ہوائیاں، ان کو بڑی سخت تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ان کا کیوں ہو رہا ہے. تو مجھے لگا کہ یار آپ دین کی خدمت کے لیے اگر آئے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں نے کر لیا. یا اچھا میں تو اس لیے خوش ہو رہا تھا کہ میں واقعی تھکا ہوا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ انہی کا ہو، مجھے تو خوشی ہو رہی تھی. میں نے وہاں لوگوں سے کہا، میں نے کہا بھائی میں نہیں کروں گا بیان، یہ ان کا بیان میں بیٹھ کے سنوں گا. مجھے بہت بول بول کے، اس زمانے میں بہت زیادہ بیانات ہوتے تھے اور یہ اسپیکر کے اتنے اچھے سسٹم بھی نہیں، طبیعت سے گلا پھاڑنا پڑتا تھا. لیکن مجھے پھر اپنے شیخ کی یہ بات یاد آئی کہ یہ کوشش کرنا کہ ہر جگہ میری بات چلے، ہر جگہ میرا بیان لوگ سنیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں آپ سے اچھی بات کر سکتا ہے لیکن نہیں، اس کو کٹا کے خود، یہ کیا ہے؟ اٹ از کالڈ حب جاہ. یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ حب جاہ. وہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کے اہل ہو، دوسروں کو پیچھے ہٹا کے عزت کی کوشش کرنا یہ حب جاہ کہلاتا ہے. یہ عمل سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہر جگہ ہے، یونیورسٹیوں میں بھی ہے، کالجز میں بھی ہے، سائنسدانوں میں بھی ہے، سائنسدانوں میں بہت ہے، ایجاد کوئی اور کرتا ہے، سارے سائنسدانوں میں نہیں ہوتا، لیکن یہ کامن بیماری ہے، یہ بڑے سے بڑے طبقے سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے طبقے میں سب میں ہوتی ہے بیماری، کہ جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ کیا ہو. اس کو قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا کہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. اہل کتاب کے جو علماء تھے نا، جو ایمان نہیں لاتے تھے اور حب جاہ کے مریض تھے، قرآن نے کہا ان کے اندر یہ مرض ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پہ بھی ان کی تعریف ہو. کام کوئی اور کر رہا ہے، تعریفیں کس کی ہوں؟ ان کی ہوں. یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ حب، یاد کر لو نا یار، کچھ تصوف کی اصطلاحات ہے، حب جاہ کہلاتا ہے. اصطلاحات یاد کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، جب چیز نظر آئی آپ بولیں گے یہ وہی ہے بھائی، یہ ٹھڑک یہ ٹھڑک ہے، یہ حب مال ہے اور یہ حب جائے. تو ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، اس کو قرآن نے کہا ہے وجاء ربہ بقلب سلیم، جو قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا صاف دل کے ساتھ، اس کے لیے جنت ہے۔ صاف دل کا کیا مطلب؟ حب جاہ سے بھی پاک ہو، حب مال سے بھی پاک ہو، اور حب باہ سے بھی پاک ہو۔ اور بھی شعبے ہیں لیکن وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں، جیسے کھانے کی ہوس، یہ بھی دنیا کی محبت ہے، ہر وقت دل کرتا ہے کچھ کھاتا رہوں میں بیٹھ کے، ہاتھ ہی نہیں رکتا کمبخت کا، یہ بھی دنیا کی محبت ہے، لیکن یہ بیماری بہت زیادہ نہیں ہے، اور جب مرنے لگتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، ڈاکٹر خود ہی چھڑوا دیتے ہیں، بس کر مر جائے گا دھماکے سے پھٹ پھٹا کے۔ روزہ ہی نہیں رکھا جاتا کبھی، بہت سے لوگ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، کہہ رہے ہیں ہمیں تو بھائی ہر وقت کچھ نہ کچھ، یہ بھی حب، اس کو حب جاہ نہیں کہتے، یعنی خواہشات کا غلام ہے۔ تو خواہشات کے بہت سارے شعبے ہیں، ہر خواہش میں لمٹ، لیکن تین شعبے بہت بڑے ہیں، ان میں حب با ہے، حب مال ہے، اور حب جائے۔ تو یہ جو تین شعبے ہیں نا بڑے خطر، اور یہ اچھا، اب اس میں کیا ہے، سب سے گھٹیا کون سا سی محبت ہے؟ دیکھو کچھ بیماریاں، یہ تینوں بیماریاں تو سمجھ میں تھوڑی تھوڑی آگے، میں کبھی اور وقت میں انشاءاللہ، یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو کسی اور وقت میں بہت ڈیٹیل سے میں انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کروں گا، ابھی اس کو سمجھو۔ یہ پہلی بات تو یہ صاحب، یہ تینوں کیا ہیں؟ بیماریاں ہیں، یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ نارمل ہونے کی علامت نہیں، یہ تینوں فرق ہیں، اور یہ انسان کا سکون سب سے پہلے کیا کرتی ہیں؟ برباد۔ جن میں یہ تین بیماریاں آ گئی نا، اب حب جاہ آ گئی نا، وہ اسی میں لگا رہے گا میں، میری ٹانگ سب سے اونچی، اور ظاہر ہے نہیں ایسا ہوتا بھائی، آپ کی ساری تمنا ہے، پھر ذرا ذرا سی بات پہ غصہ کرتا ہے، تکبر میں جاتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ اب جس میں تکبر ہے، ہر وقت اونچا بننے کا شوق ہے، بیگم نے کوئی بات اس کو کہہ دی کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، میں نے دیکھا ایسے لوگ، بیگم صحیح کہہ رہی ہوتی ہے، ان کو اس پہ کہ میری انسلٹ کیا ہو گئی، میری یہ کون ہوتی ہے، عورت کون ہوتی ہے مجھے بولنے والی، یار تیرے اندر اگر یہ عیب ہے، تیری بیوی نے بتا دیا تو تو بول، میں اس پہ کیا کروں گا، غور کروں گا، اچھی بات ہے یار، نہیں بیگم نے کیوں بول دیا، اور عورتوں میں بھی ہوتا ہے یہ، صحیح خراب، واقعی اس میں خرابی ہے، میاں نے بول دیا کہ بھائی یہ آپ کے اندر خرابی ہے، تھوڑا سا غور کر لو، ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں، نہیں جی میرے اندر تو کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی، ہمارے گارڈ نے مجھے بتایا کہ آپ کی قرات میں غلطی ہے، میں نے کہا بھائی کیا غلطی ہے، انہوں نے کہا بھائی آپ جو پڑھتے ہیں نا فجعلہم کعصف مأکول، م پہ قلقلہ کر رہے ہیں، م پہ جھٹکا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یار بڑی نوازش، اللہ جزائے خیر دے، میں کتنے عرصے سے مجھے خیال نہیں تھا، مأکول نہیں پڑھا جاتا، یہ م جھٹکا نہیں آئے گا اس پہ، تو غلط پڑھ رہا تھا میں، اس نے مجھے بتا دیا، میں نے کہا زندہ باد۔ اب جیسی اگر وہ مجھے کہتا استاد جی آپ کی قرات میں نے غلطی آ رہی، میں کہوں ایک دم مجھے ناک سے دھواں اور کان سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے، میں بولوں میں نے تین سال مفتی رشید احمد صاحب کے امامت کی، حضرت بہت سخت تجوید کے، وہ سخت ہے نا، ذرا سی دائیں بائیں غلطی نہیں کرنے دیتے، انہوں نے میری غلطی نہیں نکالی، میں نے فلاں سے پڑھا فلاں سے پڑھا اتنے عرصے سے، کسی نے آج تک نہیں کہا، ایک دم دھواں نکل لے لال شر، تو غلطی بھی غلطی رہے گی، اور صحت ڈپریشن میں کون جائے گا، وہ نہیں جائے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی آپ پڑھتے رہو، یہی کہے گا، ڈپریشن میں کون جائے گا، میں جاؤں گا۔ تو میں نے بولا بھائی ہم نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، بھائی ہم نے غلطی ہو رہی ہے تو میں پہلو، میں نے کہا بتاؤ یار، انہوں نے کہا فجال ان کا اس کی مأکول جھٹکا لے کے پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا چلو آئندہ دوبارہ پڑھوں تو بتانا۔ پھر ایک اور لفظ ہے علیہم نار مؤصدا، یہاں بھی میں جھٹکا لے رہا تھا مؤصدا، اس نے کہا استاد جی آپ نے غلطی ٹھیک نہیں کی ہے، پھر وہی میں نے کہا مجھے زبان پہ وہ چڑھ گیا ہے، وہی لفظ آج الم تارا میں نے جان کر پڑھی، پھر میں نے مأکول پہ جھٹکا نہیں کیا، میں نے کہا یار تھوڑا پریکٹس کرتا ہوں اس، تو اگر میں یوں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ایسے، میں نے دیکھا حب جاہ کے مریضوں کو نا ایک دم دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جب آپ ان کو غلطی بتاؤ نا، ایک دم نیلے پیلے، ایک دم نم ناک ایسی پھول جاتی ہے ان کی، تو پھر وہ موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں ڈپریشن کیسے ختم کی جائے، وہ موٹیویشنل اسپیکر سن رہے ہوتے ہیں، ابے تو اپنا تکبر فرعونیت ختم کر، فرعونیت ختم کر، تو کیوں اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے، بھائی ہم نیک نہیں ہیں، سیدھی سی بات ہے، ہم آڑے ترچھے ہیں، ٹیڑے میڑے ہیں، تو کوشش کر رہے ہیں، اب آپ کہیں نیک نہیں ہے تو پھر یہاں بیٹھے ہوئے، کوشش کر رہے ہیں بھائی نیک بننے کی، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں برے ہیں ہم، میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم کیا ہیں، نیک ہیں، ہم تو بھائی سیدھے سادے سے انسان ہیں، کوشش کرتے ہیں برائیوں سے بچنے کی، اور اگر اللہ نہ کرے کبھی برائی ہو جائے تو کوشش کرتے ہیں بھائی اس کو توبہ کریں, کوئی غلطی ہم سے ایسے معقول بھی تو غلطی ہو گئی نا, کوئی بتا دے گا تو کوشش کریں گے اس کو سیٹ کر لیں. تو بڑے بڑے دعوے ہی نہ کرو بھائی, نہ اپنے آپ کو بہت بڑا فنٹر سمجھو. نارمل سمجھو گے تو لائف کو کیا کرو گے, انجوائے. جہاں یہ سمجھ لیا کہ میں کوئی الگ ہی فلم ہوں, ڈپریشن اسٹریس تک اور ٹینشنیں آپ کو آ کے گھیر لیں گی بھائی, عذاب میں پڑ جاؤ گے, مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے آپ. نہ پھوں پھاں بناؤ اپنی. ہاں جتنا اللہ نے مرتبہ دیا ہے وہ ٹھیک ہے, جتنا اللہ نے دیا, ہر آدمی کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے, وہ نیچرل ہے, اس سے آگے نکلنے کی کوشش. یہ اسٹیٹس تو اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے کہ تم سے غلطی نہیں ہو سکتی, یہ تو ناممکن ہے. یہ کیوں سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب ان جو تینوں بیماری ہیں, پہلے تو یہ اپنا عقیدہ بنا لو کہ یہ تین دل کی بیماری ہیں, حب جا, حب مال اور حب باہ. اس میں علماء کا جو, صوفیہ کرام جو ایک بات کہتے ہیں, کیونکہ تصوف کے موضوعات ہیں یہ, اس میں صوفیہ کرام نے ایک بڑی خاندانی, ہمارے حضرت بھی فرمایا کرتے تھے کہ ان میں سب سے مشکل علاج حب جاہ کا ہے. مال کی محبت, باہ کی محبت, اس کا علاج آسان ہے. ٹھرکیت ہے نا عورت کے, تھوڑے دن دور رکھو, اللہ اللہ کرواؤ, ٹھیک ہو جاتا ہے. شادی کرنے سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے. اس, یعنی حب باہ کا آسان ہے, اس سے زیادہ مشکل علاج کس کا ہے؟ حب مال کا. سب سے مشکل علاج کس کا ہے؟ حب جا. یہ جو ٹانگ اونچی رکھنے کا شوق ہے نا, ہر جگہ میں, یہ میں سب سے مشکل سے نکلتی ہے انسان کی, اور اللہ کو سب سے نفرت اس میں سے ہے. لیکن کچھ بیماریاں کا علاج مشکل ہوتا ہے لیکن وہ گھٹیا نہیں ہوتی, کچھ بیماریوں کا علاج آسان ہوتا ہے لیکن ہوتی وہ بہت گھٹیا ہیں. مثال کے طور پر آپ کو شوگر ہے جی, لوگوں نے آپ کا, آپ پوڈ کاسٹ میں آپ کا جو ہے نا انٹرویو لے جا رہا ہے, سر آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے, آپ کو شوگر تو نہیں ہے, آپ چائے میں چینی ڈال رہے ہیں, آپ کہیں مجھے تھوڑی سی شوگر ہے, میں تھوڑا چینی سے کیا کرتا ہوں, اوائڈ کرتا ہوں. اس سے کوئی بے عزتی نہیں ہوگی آپ کی, کیا خیال ہے بھائی؟ اگر ایک پوڈ کاسٹ میں آپ سے پوچھا سر آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے, آپ تھوڑا ہل رہے ہیں, کہ مجھے بواسیر ہے اصل میں, بے عزتی کا خطرہ ہے یا نہیں ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ تو شرماتا ہے آدمی. اور آسان, پوڈ کاسٹ چھوڑو, رشتہ لینے گئے نا, یہاں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. رشتہ لینے گئے, لڑکی والے نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں, میں یہ کرتا ہوں, آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ دیکھیں میرے نا, مجھے تھوڑی سی وہ بیماری یہ ہے کہ شوگر میں ویسے کنٹرول میں رکھتا ہوں, لیکن مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہت زیادہ شوگر بولے گا تو پھر انکار کر دیں گے نا, لیکن یہ کہ تھوڑا بہت کبھی کبھار شوگر, لیکن وہ کنٹرول میں چل جائے گا. آپ نے کہا آپ کو کیا بیماری؟ مجھے بواسیر رہتی ہے ہر وقت. مجھے کیا رہتی ہے ہر وقت؟ اب یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے, نامرد ہونا بھی گھٹیا سمجھا جاتا ہے. تبھی کسی پیغمبر کو کوئی گھٹیا بیماری نہیں ہوئی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ پیغمبروں کو بخار ہوتے ہیں, پیغمبروں کو کھانسی بھی ہو سکتی ہے, اور بھی بیماریاں ہوئی ہیں. کوئی پیغمبر نامرد, کیونکہ مرد کے لیے نامردانگی والی جو بیماری ہے یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے سوسائٹی میں. اللہ پیغمبروں کو اس عیب سے کیا رکھتے ہیں, وہ عیب جس سے ان کی عزت کم ہو جائے, اس عیب سے اللہ پاک رکھتے ہیں پیغمبروں کو, تاکہ ان کی سوسائٹی میں عزت رہے, عزت رہے ان کی سوسائٹی میں. پیغمبروں کو برس کی بیماری نہیں ہوتی, کوڑ کی بیماری نہیں ہوتی. تو اب یہ خوب اچھی طرح سمجھو کہ یہ جو تین بیماری ہیں نا, حب با, حب جا اور حب مال, ان میں سب سے مشکل علاج ہے حب جا کا. لیکن سب سے گھٹیا بیماری جو ہے نا, گندی پلید, وہ حب مال ہے, حب باہ بھی نہیں ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ علماء کا اجماع ہے کہ وہ کیا ہے, حب مال. وجہ اس کی یہ کہ انسان فراری سے دل بہلا رہا ہے تو کھلونا نا بھائی. وہ جو حب جا کا مریض ہے نا, وہ انسانوں کی نظر میں بڑی بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو انسان کی تو ایک ویلیو ہے بھائی, انسان ہی نظر کی نظر میں تو عزت چاہتا ہے. یہ عزت کا بھوکا ہے, تو عزت دار عزت تو چاہتا ہے نا یہ, اور یہ کس پہ, کھلونوں پہ مر رہا ہے, مٹی کی بنی ہوئی چیزوں پہ مر رہا ہے. تو یہ گھٹیا مریض ہے, اور آج اس گھٹیا پن کو ایک فیشن بنا کے پیش کیا جاتا ہے. میرا بنگلہ, میری گاڑی, ابے تو کیا کھلونے دکھا رہا ہے لوگوں کو؟ تو آدمی ہے یار, تو اپنے نالج شیئر کر لوگوں کے ساتھ کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے, مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے, سلوٹ کرنے کا دل کرے گا. تو گاڑیاں دکھا رہا ہے اپنی, تو دکھا رہا ہے میری یہ سائیکل ہے, میری یہ بائک ہے, میری یہ گاڑی ہے, ایک تو ہوتا ہے ویسے ہی کوئی اپنی اظہار نعمت کے لیے دکھا رہا ہو, وہ برا نہیں ہے. یہاں دکھا رہے ہوتے ہیں شو مارنے کے لیے کہ یہ کامیابی ہے, میں ایک دنیا کا کامیاب انسان ہوں, میرے پاس یہ گاڑی ہے, میرے پاس لینڈ کروزر ہے, میں کامیاب ہوں. تب فضول بات کر رہا ہے, تو بلند ذوق نظر نہیں ہے جو مرنے والوں پہ مر رہا ہے. مٹی کے کھلونے ہیں میرے بھائی. یہ اگر اتنی کمال کی چیز ہے تو قارون اور فرعون والی حرکتیں کر رہا ہے تو چھچور پنا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم, کوہ طور پر موسیٰ سے اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں, اللہ کا پیغام لے کر آئے, اور فرعون کیا چھچور بنے پہ آیا ہوا تھا. یہ ہا اولا الانہار تجری من تحتی, یہ میرا بنگلہ ہے, یہ میرا وہی باتیں کر, یہ میری سواری ہے, یہ میرے نہریں ہیں. موسیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ڈھنگ کی بات کی اس نے. اللہ کہے گا یہ کلیم اللہ ہے بھائی, یہ کلیم اللہ ہے, یہ میرا پیغمبر ہے, یہ تورات لے کر آئے گا, یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے گا. اور فرعون کیا دو ٹکے کی باتیں کر رہا ہے, وہی گھٹیا سوچ, یہ میری گاڑی ہے, یہ میرے باغات ہیں. ہا اولا الانہار تجری من تحتی, میرے جو ایکچولی جو میرا محل ہے نا, جو میرے جو پیلس ہے, اس میں 20 نہریں ہیں. یہ وہی ایک آبشار میں نے الگ بنائی ہے, یہ والی آبشار میں نے الگ بنوائی ہے, فلاں انجینئر سے بنائی, فلاں سے بنوائی. یہ تو اس کو کیا کہا جائے گا بھائی, بلند ذوق نظر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تیرے پاس یہ نعمتیں ہیں, ٹھیک ہے, کبھی اس کو ولاگ میں لا بھی سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے کہ جی مجھے اللہ نے یہ نعمت دی ہے, ویسے ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کو یہ بتا کے شو کرنا کہ میں کامیاب انسان ہوں, جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ کامیاب لوگ نہیں ہیں, یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بندہ دو ٹکے کا نہیں ہے. اس کی بہت گھٹیا سوچ ہے, بہت ہی گھٹیا سوچ ہے اس کی. اس لیے میری جب ریوو پہ لوگ کرتے ہیں, وہ سب شو مار رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں یار اس چیز پہ مجھے الزام لگاؤ جس پہ مجھے فخر ہو. جس پہ کیا ہو, فخر ہو. ہماری نظر میں میری جو اپنی دل کی کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں, یہ شو نہیں مار رہا, میری کیفیت ہے بھائی دو ٹکے کی اوقات نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے یہ. لیکن جو غریبوں والی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا, ان کی نظر میں یہ بہت عظیم نعمت ہے, تبھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ شو ماری جا رہی ہے. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, بنگلے گاڑیاں یہ شو مارنے والی چیزیں. میں شو جو مارتا ہوں نا, بچوں پہ مارتا ہوں, بیگموں پہ مارتا ہوں. چار ہیں, تو بتا کتنی ہیں. تو میرے سے کوئی بولتا ہے نا, میرے پاس لینڈ کروزر ہے, میرے پاس جناب یہ ہے, میرا بنگلہ دیکھیں مفتی صاحب یہ میرا. ایک دن کیا ہوا, ہم گجرانوالا میں, وہ بھی پرانا قصہ ہو گیا, اب اس تاجر کو سمجھ میں نہیں آئے گا. میرے ساتھ جامعہ کے کچھ استاد بھی تھے اور میرے دوست بھی تھے, وہ بھی ٹیچر تھے, عالم تھے. پرانی بات ہے, ہم لاہور میں گئے, وہ بہت بڑا کروڑ پتی تاجر, وہ اپنے ہوٹل کا مجھے وزٹ کرا رہا ہے. یہ میرا بزنس ہے نا مفتی صاحب, بڑا بیچارہ فخر, یعنی ایک اس میں ایک نعمت کے طور پر یہ میرا بزنس ہے, بڑا کروڑوں کا بزنس اس کا نا, ہمارا دو ٹکے کا نہیں تھا اس ٹائم پہ. اچھا یہ میرا بزنس ہے. میں الحمدللہ کبھی متاثر نہیں ہوتا ان چیزوں سے, احساس متاثر مطلب احساس کمپنی میں نہیں آتا کبھی. میں اس کو کہہ رہا تھا ماشاء اللہ اور برکت پہ, خوشی ہو رہی تھی مجھے کہ اچھا اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے. پھر اس نے اپنا گھر دکھایا, یہ میرا گھر ہے, بہت بڑا گھر تھا بھائی, بڑا لگژری, ظاہر کروڑ پتی تاجر تھا وہ. جب سارا سیٹ اپ ہو گیا نا, ہمارے ایک دوست کھڑے ہوئے تھے, میں نے ایسے ہوئے بیویاں کتنی ہیں, تو اس نے کہا ایک ہے. میں نے کہا پھر کیا فائدہ, ٹائل سے بولا نا, اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اور یہ جو میرے ساتھ دوست تھے نا, ایک مہینے تک ہنستے رہے ہیں. یہ کہہ رہے یار اس کی دو ٹکے کی ویلیو, آپ نے ایک منٹ میں اس کو دو ٹکے کا نہیں چھوڑا آپ نے. اور یہ جامعہ آنے کے بعد سبق میں بھی ہنستے رہے, کہہ رہے مجھے جواب پہ نہیں ہے. مفتی صاحب کو جو میرے بارے میں کہتے ہیں یار, جو مولانا طارق صاحب کا جو اسٹائل تھا نا, اس اسٹائل سے لگا کہ یہ ایک گھنٹے سے اپنا ہوٹل دکھا رہا ہے, اپنا بزنس دکھا رہا ہے, اپنی فیکٹریاں دکھا رہا ہے, اپنے بنگلے دکھا رہا ہے, اور اس بندے پہ 5 روپے کا بھی اثر نہیں ہو رہا. اور آخر میں جس اسٹائل سے اس نے بولا میرے بارے میں, کہا بولے بیویاں کتنی, اس نے کہا ایک. میں نے کہا پھر کیا شو مار رہے ہو. اس وقت ہماری 3 تھی, ہم نے کہا کیا کر رہے یار, اس سے ہم بہتر ہیں, نہ ہمارے پاس یہ ہوٹل ہے, نہ ہمارے پاس یہ بنگلہ ہے, نہ ہمارے پاس یہ. ابے نیچرل لائف تو ہماری ہے میرے بھائی, کیا کرنا ہے تم نے, کتنا کھا لے گا, پراٹھا انڈا ملائی, اس کے علاوہ چوتھی کیا چیز کھائے گا بھائی, تو وہ ہم بھی کھا لیتے ہیں یار. ہمارا اتنا بڑا ہوٹل نہیں ہے, لیکن پراٹھا بھی کھا لیتے ہیں, انڈا بھی کھا لیتے ہیں, ملائی بھی کھا لیتے ہیں, جس دن مکھن کھانے کا دل چاہے مکھن بھی کھا لیتے ہیں, نہیں تو انڈے چھولے کھا لیتے ہیں ہم. دوپہر ہم بھی دال چاول کھا لیتے ہیں, تو بریانی کھا لے گا تو ہم کبھی دال چاول کھائیں گے, بریانی دوست بریانی کھائی بھی نہیں جاتی انسان سے. کیا ہے اتنا بڑا تیرا بنگلہ ہو گیا, اتنی گاڑی جن جن, کیا گاڑی اوبر میں چلے جاؤ, رکشے میں چلے جاؤ, 2-4 دن کے بعد عادی ہو جاتا ہے آدمی, کیا مسئلہ ہے اس میں, اتنی بڑی گاڑی کے کیا کرنا ہے, بٹن دبانے سے, اب تو بٹن دبا یوں یوں کھول لے شیشا, اس پہ فخر اڑتے ہیں, بٹن دباؤ شیشا اوپر جا رہا ہے, بٹن دبایا, ابے بھائی بٹن لیس بھی اگر ہو گئے نا, دیکھنے سے شیشا نیچے جا رہا ہو, پھر بھی دوسری بیوی شیشے سے کیا ہے بہتر ہے, یہ کیا خیال ہے. میرے پاس ایف ایس گاڑی تھی نا, وہ یوں یوں کرتا تھا اس کو, پھر بھی اوپر نہیں جاتا تھا, اتنی پرانی گاڑی تھی اس وقت میرے پاس, اس کا وہ کنڈا میں گھماتا تھا, پھر بھی شیشے کی مرضی ہے اوپر جائے یا نہیں جائے, پھر بھی ہم کیا کر رہے تھے, ہم نے کہا پھر بھی ہم کیا ہیں, ہم خوش ہیں الحمدللہ. تو جب میں نے اس کو اتنا, اس لاہور کے تاجر نے مجھے اپنا وزٹ کرایا کروڑوں اور, وہ میں نے اصل میں مجھے بیویاں کتنی ہیں, اس نے کہا نا ایک, میں نے کہا پھر کیا فائدہ یار, گھنٹے سے تو ہمارا ٹائم ضائع کر رہا ہے اللہ کے بندے. تو ہمارے استاد ہیں وہ, ان کو جو میرے دوست بھی ہیں, ان کو جامعہ کے استاد ہیں, ان کو میرے اسٹائل پر نا فل بدی جواب پر اتنی ہنسی آئی, کہہ رہا یار اس بندے کی شکر ہے اس نے وہ سمجھا نہیں میری بات کو نا, کہ اس کے مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں تھی, غریب آدمی کیا سمجھے ہماری باتیں یار, ہمارے لحاظ سے تو غریب تھا نا, وہ کیا سمجھے, اس کے مینٹل لیول سے بہت اوپر کی بات کی تھی ہم نے, اس کو سمجھ میں ان کو آ گئی, وہ جو اس سے ہنسی رک نہیں رہی ہے نا, میں اس کو رک کروں, میں نے کہا چپ جاؤ, وہ بےزتی ہوگی, وہ کہیں گے علماء آئے ہوئے ہیں اور یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, میں نے کہا اچھا نہیں سمجھائیے. تو میرے بھائی یہ دنیا جو ہے نا, پیسہ رکھو کماؤ بھی ٹھیک ہے, دنیا کو دکھا بھی دو, اگر نعمت کے اظہار کے طور پر کہ اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہے, شو مارنے کے لیے یہ کام نہیں کیا کرو, ان چیزوں پہ شو انسان پہ جچتی نہیں ہے, یہ انسان کے کٹیا ہونے کی علامت ہے. تو حب جاہ جو ہے اس کا علاج مشکل ہے مگر گھٹیا بیماری, جیسے شوگر کا علاج مشکل ہے بواسیر کا آسان ہے, مگر بواسیر گندی گھٹیا بیماری ہے, اسے بتاتے ہوئے شرماتا ہے, شوگر بتاتے ہوئے شرماتا, بلکہ شوگر تو مالداروں کی بیماری ہے, جس کو شوگر نہ ہو سمجھتے ہیں غریب آدمی ہے, یہ جو چائے میں چینی ڈال کے پی رہا ہوں نا, یہ غریبوں کا کام ہوتا ہے نا, دیکھا ہو نا, اور جب مالدار کے سامنے چائے رکھیں گے تو وہ پھیکی چائے پیے گا, وہ یہ اس کی علامت ہے کہ مالداروں کے کچھ نا شوق ہوتے ہیں, صبح یہ ٹیبلٹ, دوپہر کو یہ ٹیبلٹ, شام کو یہ ٹیبلٹ, اور پھر رات کو ٹیکا لگا کے سونا ہے, تو بہت سارے چوچلے ہوتے ہیں مالداروں کے, غریبوں کے تو سب کچھ کھاتے رہیں گے وہ بیٹھ کے, ان کو شوگر ہی نہیں ہوتی, یہی ان کی علامت ہے کہ کس, شوگر ہی نہیں ہے یار تمہیں, سب کچھ کھا رہے ہو تم. تو اب یہ سمجھو خوب اچھی طرح کہ مشکل علاج جو ہے وہ حب جاہ کا ہے, لیکن گھٹیا بیماری کیا ہے, حب مال. تو اب کبھی حب مال پہ فخر نہ کیا کرو, پیسوں پہ میں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بہت, اور پیسوں کی محبت بہت زیادہ ہے یا نہیں اس کا پیسہ آنے سے پتہ نہیں چلتا, پیسہ چھیننے سے پتہ چلتا ہے, پیسہ چھیننے کے بعد آپ ڈپریشن میں کتنا جاتے ہو, اگر آپ کے دل میں ہوس نہیں ہے نا تو پیسہ چھیننے کے بعد آپ تھوڑی سی ٹینشن تو ناٹ نیچرل یہ ہوتی ہے, زیادہ ٹینشن نہیں لوگے آپ, اب بولو گے میری بنیادی ضرورت بھائی رات کو سونے کے لیے چھپڑا چاہیے مجھے, اور کھانے کے لیے مجھے پراٹھے چاہیے, ٹھیک ہے نا, وہ مجھے مل رہے ہیں, میری مرضی کی خوراک مل رہی ہے, اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے, تو جب تک یہ ہے تو کیا ہے, لائف کو کیا کرو بھائی, انجوائے کرو, اس سے اوپر تو سارا گریوی تھی, گریوی چھننے سے غم تھوڑی ہوتا ہے انسان کو, مل جائے تو خوشی ہوتی ہے, نہ ملے تو آدمی کہتا ہے پلیٹ کے پیسے دیے ہیں وہ تو میں نے کھا لیے, ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم نہاری کھا رہے ہوتے ہیں, گریوی منگاتے ہیں کہتے ہیں گریوی ختم ہو گئی ہے, اب یہ تھوڑی بے ہوش پڑے ہوئے وہاں پہ, یار گریوی ختم ہو گئی, یار یہ کیا ہم نہاری کھانے آئے تھے یار گریویاں ختم ہو گئیں, پھر موٹیویشن اسپیکر کو تقریریں سن رہے ہیں یار ڈپریشن ختم کرو میری یار, ارے پاگل ہے گریوی گریوی گریوی. تو بھائی ہماری میری بیسک ضرورت اور آپ کی بیسک ضرورت کیا ہے, ہمیں دو ٹائم کا کھانا مل جائے کیونکہ بھوک کی تکلیف آخری برداشت نہیں ہوتی, اور ہمیں ایک آدھ بیوی مل جائے کیونکہ اس میں یہ انسان کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے جو انسان کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے, اور بیوی کے اور بھی بہت فائدے ہیں, اس سے انسان گپ شپ لگاتا ہے, تنہائی دور کرتا ہے, اس سے اولاد ملتی ہے, گھر میں اولاد بھی چاہیے انسان کو, یہ ساری چیزیں نیچرل ہیں بھائی, رشتہ داری بڑھتی ہے انسان کی, سکون ملتا ہے, اور اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے بھائی, سر چھپانے کے لیے گھر چاہیے, پہننے کے لیے لباس چاہیے, بیسک چیزیں مل گئیں, اب اس سے زیادہ سب کیا چل رہا ہے, غریبی چل رہا ہے. تو میں وہ آیت کو سمیٹ دوں جلدی سے جس آیت کو میں لے کے چلا تھا, تو اللہ میاں نے کیا فرمایا کہ اپنے بھائی سے, اپنی بیوی سے, اپنی اولادوں سے دور بھاگے گا, لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتی وأخی وفصیلتہ التی تُوی ومن فی الارض جمیعاً ثم ینجیہ کلا انہا لوا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولا. اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے اللہ کی بات سے اعراض کیا. یہ پتہ نہیں اس یہ ٹاپک چینج کس ٹائم پہ ہوا ہے, बयान लोग सुन रहे होते हैं, नीचे बड़े कमेंट्स कर रहे होते हैं, वो सब आप एक टॉपिक पे टिकते नहीं हो। हमारे तो रिलेटिव ने अमेरिका से फोन करके मुझे डांट लगाई है, यार तुम्हारा बयान आयत कौन से शुरू होती है, बीच में किधर को चले जाते हो तुम। तो मैंने इल्जाम किया था मैं इधर उधर जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं भूल गया मैं इधर गया कैसे, कहां से मैंने टर्न मारा था। तो वो जी तवल्ला से तो थे, लेकिन ये हम हाँ तो तदउ मन अदबरा व तवल्ला। अल्लाह फरमाते हैं कि जो अल्लाह की जहन्नम हर उस शख्स को बुलाती है जो अल्लाह की आयात से एराज करता है। तो मैं हाँ इस पे मेरे ख्याल में बात आई थी कि आज जो है ना, आज लोगों को जाह चाहिए, दौलत की हवस चाहिए और औरत की ठरक चाहिए। ये तीन चीजें जहां मिलेगी भागा भागा जाएगा। तो अल्लाह कहते हैं जब इसको अल्लाह की आयात सुनाई जाती है कि तू क्यों पैदा हुआ, तेरा दुनिया में लाने का मकसद क्या था, तो इन चीजों में इसको दिलचस्पी नहीं है। हालांकि अल्लाह ने पैदा इसके लिए किया है भाई, तो आप वो चीजें भूल गए जिसके लिए पैदा हुए और उन चीजों में लग गए जिसके लिए आप और मैं पैदा नहीं हुए। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज के बाद थोड़ी देर मसाइल का सेशन होगा, जो हजरात बैठना चाहें बैठ सकते हैं, जाना चाहें जा सकते लाएं, सवालात दे दें भाई। खवातीन में किसी ने सवाल पूछने हैं तो बच्चों के हाथ पर्ची भिजवा दें। खवातीन को गुस्सा बहुत आता है मेरे बयान में जो आखिर में आती थी, खातीन क्या शुरू कर दी फिर, अच्छा वाला बयान चल रहा था फिर। कुलफूम फर्रुख की सेहत याबी के लिए दुआ फरमाएं। दिल से दुआ जी अल्लाह ताला सेहत अता फरमाएं। इंसान की किस हालत में दाएं या बाएं फरिश्ते नहीं होते, बाज रिवायात में है, मेरा ख्याल है मुझे उसकी रिवायत की तहकीक नहीं, कि जब बैतुल खला में जाते हैं या जौजा के साथ जब इंसान खलवत इख्तियार करता है या ऐसी भी जो हया के और शर्म के मकामात हैं, वहां सुना है कि ये फरिश्ते साथ छोड़ देते हैं। सिर्फ अल्लाह ही के इल्म में होता है, लेकिन मेरे इल्म में भी उस ऐसी रिवायतों की तहकीक नहीं है, इसलिए मैं यकीनी तौर पर नहीं कह सकता। एक नौजवान शादी के बाद अपने वालदैन को खर्चा देना छोड़ दिया है, बेटा फरमाबरदार हो जाए, इसलिए मुफ्ती साहब कोई वजीफा बताएं। बगैर वालिद कमा रहे हैं, अगर किसी के वालिद कमा रहे हैं इतना कि उनकी और वो अपनी जौजा की यानी इसकी वालदा की और औलाद की जरूरत पूरी कर सकते हैं, तो फिर बेटे पर सबसे पहले वाजिब यह है कि बीवी बच्चों पर खर्च करे, फिर उस पर माँ बाप पर खर्च करना लाजिम नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? क्योंकि मां पे खर्च करना आपके बाप की जिम्मेदारी है, और आपका जो सबसे पहला आपकी जिम्मेदारी मर्द पे अल्लाह ने रखी है वो बीवी और बच्चे हैं। समझते हो कि नहीं समझते? हत्ता कि बीवी कमाती भी हो तो भी, कमाने से मतलब बीवी पैसे वाली भी हो तो भी शौहर के जिम्मे है उसका नान नफका। अगर उसके पास पैसा है भी तो भी उसका नान नफका शौहर के जिम्मे है। मां बाप पे खर्च करना उस वक्त लाजिम है जब वालदेन को जरूरत हो। जैसे अब्बा कमा नहीं रहे हैं या कमा तो रहे हैं मगर इतना नहीं कमा रहे जिससे उनकी जरूरत पूरी हो जाए, तो फिर ऐसे मौके पे औलाद पर लाजिम है कि वो अपने वालदेन पर खर्च करे। तो अब बाज बेटों के पास इतना नहीं होता कि वो अपनी बीवी पे बच्चों पर भी खर्च करें और अपने अब्बा को भी दें उसमें से, और अब्बा के पास इतना होता है कि वो अपनी बीवी का खर्चा उठा सकते हैं वो। तो ऐसे मौके पे बच्चे पे उसकी इस्तेताअत से ज्यादा बोझ डालना ये गुनाह की बात है, ये जायज नहीं है। क्योंकि बाप जब कमा रहा है और अपनी बीवी पे और अपने जो नाबालिग बच्चे हैं उन पे खर्च कर रहा है या बेटियों पे खर्च कर रहा है, इतना है उसके पास और बेटे के पास ज्यादा नहीं है, तो वो अगर अब्बा को दे देगा तो बीवी कहां से खाएगी? तो उसका तो वो तो अपना अब्बा का घर छोड़ के आई है ना आपके घर में, वो तो आप पे डिपेंड कर रही है, इसलिए अल्लाह ने इस मामले में उसका हक पहले रखा है। हाँ अब्बा की आमदन कम है, गुजारा नहीं हो रहा उसमें, तो फिर बेटे की जिम्मेदारी है कि वो बीवी बच्चों का भी ख्याल करे और अब्बा का भी ख्याल करे, मां बाप का भी ख्याल करे। समझते हो कि नहीं समझते? या औलाद की आमदन ज्यादा है, वो बीवी बच्चों की बुनियादी जरूरतें पूरी करके भी बहुत कुछ बच जाता है, तो फिर अब्बा को वैसे ही दे देना चाहिए, जरूरत ना भी हो तो देना चाहिए, लेकिन पहले जरूरत किसकी पूरी करेगा? बीवी बच्चों की, क्योंकि वो डिपेंड इस पे करते हैं और वो उसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, वो रुख्सत हो गया जो आई है ना, तो निकाह एग्रीमेंट है इस चीज का कि आप मेरी मर्जी के बगैर घर से नहीं जाओगी, और नान नफका किसके जिम्मे होगा? वो मेरे जिम्मे होगा, चाहे करोड़ों रुपए की विरासत उसको मिली हुई हो, फिर भी तो शरीयत में अल्लाह का हुक्म है ये। تو اس لیے اگر کوئی شادی کے بعد اپنے والدین کو خرچہ نہیں دے رہا اور والدین کو ضرورت ہے تو پھر یہ گناہ کی بات ہے بھائی. پھر ماں باپ کو بھول جانا شادی کے بعد یہ بری بات ہے. مفتی صاحب کیا لکھا ہوا ہے, بی سی ڈالنا کیسا ہے اور کیا یہ بھی قرضہ کہلائے گا؟ کہلائے گا تو قرضہ ہی. یہ بھی تو یہ قابل تعریف عمل نہیں ہے بی سیاں ڈالنا, اور بے وقوفی بھی ہے. بے وقوفی اس لیے کہ جب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیوں چاہتے ہو کہ میرا پہلے مہینے میں کمیٹی کھل جائے اور میرے کو جتنے پیسے مل جائیں؟ بھائی قرضوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, جتنا ہے اتنا خریدو, آپ اتنا خرچ کرو, بس جی مل جائے مجھے اچانک. اور ہو سکتا ہے آپ کی کمیٹی نہ کھلے, آپ کی سب سے آخر میں کمیٹی کھلے, تو کتنے جان لٹکی بھی ہے کہ اتنے لوگوں کے پاس آپ کا پیسہ گھوم رہا ہے. ہر وقت کی ڈپریشن, میں نے کوئی کمیٹی والا کبھی خوش نہیں دیکھا, ہر وقت کی ٹینشن, یار اس کو اتباس اتنے پیسے اس کی نکل آئی, پتہ نہیں میری کمیٹی نکلے گی اور وہ دے گا بھی. کتنے لوگ کمیٹیاں لے کے بھاگ گئے ہیں. آج ایک بندہ مجھے ملا, اس نے کہا کہ میرے اوپر دیندار آدمی نمازی پرہیزگار کہہ رہا یار میں 10-15 لاکھ کا مقروض ہو گیا ہوں, میں بہت ٹینشن میں ہوں, میں بہت پریشان ہوں, میری مدد کرو. میں نے کہا بھائی میں کیا 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 ہوا کیا, مجھے سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑے سیٹ ہیں. میں نے کہا کیا ہوں؟ کہہ رہے یار میں نے کسی سے قرضہ لے کے انویسٹ کیا تھا بزنس میں, وہ پیسہ ڈوب گیا, اب وہ مجھ سے مانگ رہا ہے. میں نے قرضہ لے کے انویسٹ کیا کیوں آپ نے؟ آپ بھوک سے مر رہے ہوتے تو قرضہ لے کے روٹی کھا لیتے, سمجھ میں آتا ہے؟ آپ کو کوئی ایسی خطرناک بیماری ہو گئی, زندگی موت پہ بن گئی, تکلیف برداشت نہیں ہو رہی, قرضہ لے کے گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں علاج کر لیتے. میں نے اپنے بارے میں وصیت کی ہے, اچھا ہوا آ گیا سامنے, اللہ نہ کرے میں کوئی بیمار ہو جاؤں مجھے گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج کے لیے لے جانا. ہوتا پتہ ہے کیا ہے, لوگ کہتے ہیں کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے, زخمی ہو جائے, ہو جاتے ہیں نا لوگ اٹھا کے ڈائریکٹ آغا خان میں لے جاتے ہیں, بل تمہارا باپ دے گا پھر یہ بتا دوں میں. ہاں یہ بہت ہوتا ہے مشہور لوگوں کے ساتھ, جہاں دیکھا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, کوئی فائرنگ کراچی میں, اللہ سب کو بچا کے رکھے, عافیت سے رکھے, زخمی ہو گئے ڈائریکٹ جی آغا خان میں لے جاؤ. تو جو مجھے آغا خان میں لے کے جائے گا بل پھر وہی دے گا سارا, یہ میں بتا دوں. کیونکہ اس وقت آدمی ہوش میں نہیں ہوتا, جہاں لوگ لے جا رہے ہوتے ہیں آدمی چلا جاتا ہے. پھر جب 15-20-30-40-50 لاکھ 1 کروڑ کا بل بن کے آ گیا تو عذاب ہے بھائی. ہسپتالوں میں, گورنمنٹ ہاسپٹل میں وہی علاج ہوتا ہے جو پرائیویٹ میں ہوتا ہے. ہاں ٹیسٹ ویسٹ میں کوشش کرتا ہوں جو چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہیں وہ اچھے ہاسپٹل سے کرواؤں, لیکن جب کوئی اللہ نہ کرے بڑی بیماری آتی ہے جس میں لاکھوں روپے لوٹ خرچ ہوتے ہیں بھائی, وہ آدمی گورنمنٹ میں ہی کروا لے, سمجھ میں؟ تو اپنے آپ کو اتنا نہیں مصیبتوں میں ڈالو. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, کروڑوں پتی لوگوں کی جائیدادیں بک گئی علاج میں. تو کیوں یار ایسا, پھر زندہ رہ کے بھی آدمی کہتا ہے ختم, ٹھیک ہے نا, ایک ایک ٹیکا اتنا مہنگا لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ کھرب پتی لوگوں کے کام ہے. آغا خان میں علاج کروائیں, جو مہنگا علاج ہے وہ زرداری صاحب کروائیں, وہ نواز شریف صاحب کروائیں, لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں. نارمل جو ہم جیسے لوگ ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہم غریب ہیں, اللہ نے میرے پاس بہت کچھ دیا ہے, لیکن میں کیوں سارا آغا خان میں لگا دوں بھائی؟ میں چھوٹی موٹی بیماری ہے, ٹیسٹ ہیں وہ ٹھیک ہے, اس کے لیے تو جو ہے نا وہ آپ کوشش کریں لیب اچھی ہونی چاہیے, اس میں تو میں آغا خان ہی کو ترجیح دیتا ہوں, اگر گنجائش ہو تو پھر آغا خان سے. لیکن اگر لاکھوں روپے کا مسئلہ جا رہا ہے, یہ جو بڑی کوئی حادثے ہو جاتے ہیں یا کوئی بڑی بیماریاں آ جاتی ہیں, اس میں تو ٹھک 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 کیسے بل بن رہا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے آج سے 10-12 سال پہلے میرا بچہ جو ہے نا گرا سر کے بل, سر پہ چوٹ لگی, شرارتیں کر رہا تھا تو الٹیاں شروع ہو گئیں. آپ کو پتہ ہے سر پہ چوٹ کے بعد الٹی آنا خطرناک ہوتا ہے, فوراً ایم آر آئی وغیرہ کروانا پڑتا ہے کہ دماغ میں, ایم آر آئی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں دماغ کا ایم آر آئی, سوری سٹی اسکین تھا یا پتہ نہیں ایم آر آئی تھا کیا. اب مجھے زیادہ ہسپتالوں کا پتہ نہیں تھا, میں نے ایک دوست کو بولا یار فوراً ہاسپٹل جاؤ, اس کے ڈاکٹر نے کہا سٹی اسکین کرواؤ, پتہ نہیں ایم آر آئی کرواؤ دماغ کا. وہ مجھے لے کے جا رہا ہے ٹیشنٹ, ہم جا رہے ہیں وہی والی ایف ایکس میں نا, وہی جس کو یوں گھماتا ہے آدمی. تو وہ جا رہا ہے لیاقت نیشنل کی طرف یا شہد آغا خان کی. میں نے کہا بھائی یہ سٹی اسکین کا خرچہ کتنا ہوگا؟ کہہ رہے 50,000-60,000. اب 10 سال پہلے 50,000 بہت بڑی رقم تھی. میں نے کہا آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا ہے کہ میری جیب میں 50,000 ہیں بھی کہ نہیں ہے؟ کہہ رہے نہیں دیکھے مفتی صاحب, علاج پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, بچے کا علاج ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے. میں نے کہا مجھے مشورے نہیں چاہیے, آپ اس کو اس ہاسپٹل میں لے کے جاؤ جہاں پیسے کم خرچ ہو. میں نے کوئی بھیک تھوڑی مانگنی ہے لوگوں سے یار, یہ بھی لوگوں کی اوقات ہے, اوقات سے بڑھ کر علاج ہو رہے ہیں, پیسے نہیں ہے تو آ کے بھیک مانگ رہے ہیں. भाई ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल ठीक है, वो बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये भी बने हुए हैं। अपनी चादर देख के पांव फैलाओ, आप फंटर बनने की कोशिश मत करो। ये कोई तरीका नहीं है कि जी चूंकि इलाज यहां मेरारी नहीं होता, मैंने आगा खान में ही कराना है और ज़कातें मांगनी है मैंने, तो ये कौन सा तरीका है भाई। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है कहीं और से, मुझे बड़ा गुस्सा आया उसके ऊपर, मेरे से पूछ रहे नहीं हो कि आपके पास पैसे भी है या नहीं है। और उस वक्त मेरे अगर 50,000 का बिल बना देता ना वो, मैं तो गया था, उसकी उल्टियां ठीक हो जाती, मुझे उल्टियां लग जानी थी वो। तो फिर हम गए इधर सिविल हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल गए, 10 रुपए की पर्ची बनी है, वही वही रिपोर्ट आई है उसकी, बिल्कुल उन्होंने कहा ठीक है, कोई अंदर से कोई मसला नहीं है। मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैंने कहा सिविल हॉस्पिटल की लैब की रिपोर्ट है, कोई मसला तो नहीं है, ऐसा तो नहीं गलत रिपोर्ट हो। डॉक्टर ने कहा नहीं कोई फर्क नहीं है, सिविल हॉस्पिटल से करा लो, लियाकत नशर से करा लो, आखान से करा लो, और कितने आराम से 10 रुपए की पर्ची बनी और अब फिटफाट है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं हुआ। तो ये आजकल एक बहुत बड़ा मर्ज है कि हर आदमी को इलाज चाहिए। आखान में ठीक है मैयारी इलाज होता है, लेकिन आप अपनी ऐसा तो फिर अमेरिका में और ज्यादा अच्छा इलाज होता है, जापान में उससे भी अच्छा इलाज होता है। फिर आप जरा सब फोड़ा भी निकले ना, आप जापान का वीजे की कोशिश करो कि मेरा जो है फोड़ा वहां से ठीक कराऊंगा, क्योंकि यहां बहुत सारे अनाड़ी डॉक्टरों ने फोड़ों को कैंसर में तब्दील कर दिया है। तो इसलिए जो अपनी औकात है उससे आगे निकलने की कोशिश मत करो। मैंने मुझे भरोसा, मैंने कहा भाई, तो मैंने अपने बारे में भी यहां भी कल परसों मैंने साथियों को बिठाया, मैंने कहा कोई खुदा ना खास्ता ऐसा कोई हादसा हो जाए, कोई जख्मी हो, आगा खान जो लेके जाएगा बिल उसका बाप भरेगा। फिर मैंने बताया, मैंने कहा मैं सीधे से जाना गवर्नमेंट हॉस्पिटल अब्बासी ले जाओ या इधर ले जाओ, सब एक ही जैसे होते हैं। जितनी जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा मेरी औकात बहुत थोड़ी है, औकात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी है, लेकिन मैं इतनी इन चीजों पे, जब एक चीज एक सस्ते में हो सकती है तो मैं इतने अपने आप को टेंशन में क्यों डालूं कि मेरी गाड़ी भी बिक जाए और जो सब कुछ घड़ी भी बिक जाए, मोबाइल भी बिक जाए। तो भाई अगर बहुत है, इतना है कि ताल्लुकात हैं या आप मुस्लिम, आपकी स्टील मिलें चल रही हैं, फिर तो उनके लिए ये गरीबों वाली बातें कर रहा हूं जो मैं कर रहा हूं ना, घटिया बातें हैं ये। लेकिन अगर इतना नहीं है आपके पास, खरबों अरबों रुपए नहीं है, तो फिर नॉर्मल इलाज कराओ जैसे सब लोग कराते हैं, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। मैं समझता हूं सबसे बड़ी टेंशन ये है कि इंसान किसी के सामने हाथ फैला, मार दो यार हमें, जान से मार दो, हम हाथ नहीं फैलाते इंशाल्लाह। मेरी तो ये है कि यार मारने दो मुझे आराम से, हमारे हजरत की भी ये सोचती, बीमार हो जाऊं ना मारने देना आराम से। तो मैं तो ये, मेरा ये नजरिया, अल्लाह आजमाइश से बचाए, क्योंकि बाज दफा आदमी बातें बहुत बड़ी कर रहा होता है, जब आजमाइश में आता है तो दो उसकी औकात सामने आती है। लेकिन अब तक जो मेरी सोच है वो ये है कि भाई बीमारी में मरने देना, ऐसा खर्चा हमारे ऊपर ना डाल देना कि कल हमें लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े। मौत हमें कबूल है, वो मरना तो आज नहीं तो कल भरना ही है ना, क्या ख्याल। ये नहीं होना चाहिए बड़े बड़े इतने महंगे। तो मुझे अभी मैं बता दूं, अगर कोई मुझे आगा खान ले गया ना, अल्लाह सबको आफियत वाली जिंदगी दे, हमें भी हर तरह की हादसा से बचाए, तो अगर कोई ले जाए ना हादसाती उसमें, हां मुझे पता हो कि इतना खर्चा होगा आगा खान में, फिर मैं अपना सरमाया और अपना हिसाब देखूं, एक अमाउंट पता हो ना, फिर मैं फैसला कर सकता हूं आगा खान मेरे लिए सूटेबल है या नहीं। लेकिन जब ऐसे जख्मी हालत में या कोई ऐसी इमरजेंसी में जाते हैं, पता नहीं होता पेशेंट को क्या होने वाला है तुम्हारे साथ, बिल जब बन के आएगा ना आदमी के होश उड़ जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में अपने रिलेटिव्स को देखा है, जायदादें बिक गई, जीरो पे आ गए, रोड पे आ गए, वो सब कुछ इलाज में खर्च हो गया उनका, फिर भी कर्जा उनके ऊपर, सारी जिंदगी उन कर्जों को उतारने में लग गया। तो इसलिए फंटर बनने की कोशिश करो ही नहीं और ज्यादा आगे जाओ नहीं। सबसे पहले अपना जनरल फिजिशियन जो है ना, जो घरेलू गली महल्ले का डॉक्टर होता है, ये भी हल्की चीज नहीं होता, लोग इसको लिफ्ट ही नहीं करा रहे होते। जो गरीबों के इलाके का डॉक्टर है ना, बहुत एक्सपर्ट होता है वो। आज मुझे एक बड़े डेंटिस्ट से मेरी मुलाकात, उन्होंने बताया कि जो जनरल फिजिशियन होते हैं ना, जो गरीबों के इलाकों में होते हैं, जिनकी बहुत कम फीस होती है, ये ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसे ऐसे केस आते हैं, पूरी जिंदगी उन्होंने आड़े तिरछे लोगों को ही सीधा किया होता है, समझ रहे हैं। तो ये हल्के नहीं होते, उसको लिफ्ट नहीं करा रहे होते, एकदम डायरेक्ट पहुंचना है जी, वो जो 5,000 रुपए एंट्री की फीस ले रहा है, तो इतना मसला नहीं है। मैं जानता हूं, एक पेट, मेरा पेट दवा खराब हो गया था, तो एक पेट के स्पेशलिस्ट थे, यहां बैठते थे तो उनकी फीस पता नहीं 4,000 थी, औरंगी टाउन गया तो 500 रुपए फीस है उनकी, वही दवाइयां यहां भी लिख के दे रहे हैं, वही वहां भी लिख के दे रहे हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये उधर 4,000 फीस है, इधर 500 रुपए है। तो उन्होंने कहा भाई वहां पैसे वाले लोग रहते हैं तो 4,000 फीस है, इधर बेचारे गरीब लोग रहते हैं। तो मैंने कहा हम फिर इधर ही आके रह लेते हैं, क्या ख्याल है।
ताकि हम भी पैसे वाले, इलाज में हमारा खर्चा बचेगा। लेकिन उसको औरंगी टाउन वाले लिफ्ट ही करा रहे होंगे वहां पे कि 500 रुपए फीस है, ये क्या इलाज करेगा, इलाज तो उधर होगा, नाजामाबाद में होगा, डिफेंस में होगा। अबे वहां भी यही बैठा हुआ होगा, पर्ची अलग कट रही होगी, तो आ खान वाले भी वही टीका लगा रहे होंगे जो सिविल हॉस्पिटल में लग रहा होगा। फिर भी अगर बहुत पैसा है तो फिर आ खान में कराओ, बहुत ज्यादा अगर है तो फिर सेहत पे कंप्रोमाइज ना करो। लेकिन इतना पैसा मुकाबला करना आसान काम नहीं है भाई। नॉर्मल जैसे भाई, बहुत माजरत, आपकी शादी में ताखिर हो गई, मेरी वजह से हुई है, कुछ तो आपकी अपनी वजह से हुई है, कुछ मेरी वजह से। अच्छा भाई, भाई सैयद अहमद मुस्तफा अली बल सैयद माजिद अली, अच्छा अच्छा भाई, दुल्हन का नाम समन खान बिनते आसिफ खान, मेहर है जी 50,000। दुल्हन के वली वकील कौन है जी? आपने इजाजत दी कि 50,000 मेहर में समन खान बिनते आसिफ खान का निकाह सैयद अहमद मुस्तफा अली वल सैयद माजिद अली से करूं, इजाजत है जी? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى جناب سید احمد مصطفی علی بل سید ماجد علی میں نے 50,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح سمن خان بنت آصف خان اچھا سمن میں نے آپ کا نکاح سمن خان بنتے آصف خان سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا جی؟ ماشاءاللہ، تھوڑا زور سے بول لیں، جزاک اللہ جی، دعا کریں جی اللہ تعالیٰ برکت دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اے اللہ اس کی برکت زوجین کو تادم حیات نصیب فرما، اے اللہ اس نکاح کو دونوں میں جوڑ کا محبتوں کا ذریعہ بنا، اے اللہ اس نکاح کو ان کے خاندانوں میں خیر اور برکتوں کا ذریعہ بنا، خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، محبت کا ذریعہ بنا۔ اس جوڑے کو اے اللہ تادم حیات، کامیاب اس دیواجی زندگی نصیب فرما۔ آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما۔ جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے آپ کو، ماشاء اللہ۔ آج مجھے کسی نے کہا کہ مفتی صاحب یہ بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے، دولہا جو ہے نا کریم کلر کی شیروانی پہن رہے ہیں آج کل، اس کے خلاف بیان کریں۔ لوگوں نے اس کو کیا ضروری سمجھ لیا، کریم کلر کی شیروانی، اس کے خلاف کیا کریں؟ تو میں نے کہا چھوڑ دو، لوگوں کو انجوائے کرنے دو، ان کو اگر کریم کلر کا ٹرینڈ چل پڑا ہے تو چلنے دو، کیا اس میں؟ تو یہ ہم پاگل ہیں اس کے خلاف بیان کریں بیٹھ گئے، اور کوئی بیانات ہمارے پاس دوسرے موضوعات ختم ہو گئے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہو رہا ہے جو شادی میں جو لوگ آ رہے ہیں نا شرکت کے لیے، وہ بھی کریم کلر کی ویسٹ کوٹ پہن رہے ہیں۔ میں نے کہا پہننے تو ویسٹ کوٹ پہن رہے ہیں نا، نہ پہنے تو پھر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ پہن کیوں نہیں رہے۔ تو بعض لوگ دیندار ہوتے ہیں لیکن ان کا خام خواہ کی جو ہے نا چیزوں پہ پابندیاں لگانا، اور اسلام نے حرام پہ پابندی لگائی ہے، حلال پہ پابندی۔ تو کوئی بھی اگر ٹرینڈ چل رہا ہے تو اگر غیر شرعی نہیں ہے تو چلے، ہر دور میں مختلف قسم کے ٹرینڈ چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک دلہن کا جوڑا تھا، مدینہ میں ٹرینڈ تھا جس کی دلہن کی شادی ہوگی وہ جوڑا پہنتی تھی، وہ سمجھ رہے ہیں، وہیں سے وہ ادھار چلتا تھا سب کے یہاں۔ لوگ آتے تھے یا ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے، چل بھائی تو لے جائیے کپڑے۔ تو سادہ دور تھا، سادہ زمانہ تھا، غربت کا زمانہ تھا، تو ایک ہی
چلتا تھا. اب وہاں تو نبی نے نہیں کہا کہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے دلہن میں ایک ہی, بھائی چل رہا ہے لوگوں کو خوش ہونے دو. اب وہ جو ہے نا جنہوں نے کہا تھا نا پروگرام تو بڑھ گیا, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا یہ بات کو لوگ میمز بنا رہے ہیں. اس نے کہا یار اتنی ٹینشن میں لوگ اگر میرے بات سے خوش ہو رہے ہیں تو ہونے تو کیا. مجھے بڑا اچھا لگا اس کا یہ جواب. انہوں نے غصہ نہیں ہوا کہ یار یہ میں نے کس موقع کے لیے بولا تھا, لوگوں نے کہاں لگا دیا. دل بڑا رکھا کہ یار اگر لوگ اس بہانے خوش ہو رہے ہیں تو ہونے تو یار. یہ قوم بیچاری جس کے چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آ جائے نا, میں کہتا ہوں پاکستانیوں کو تھوڑا سا خوش کر لینے سے بڑی نیکی اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے. جو حالات چل رہے ہیں نا مارکیٹ میں. اچھا یہ میں واقعہ مکمل کر دوں. تو وہ کہہ رہے تھے میں نے 8-10 لاکھ روپے کہیں سے قرضہ لے کے کاروبار میں لگا دی. اس سے مجھے یاد آیا کہ آغا خان میں جو لے کے جائے گا نا مجھے بل کون بھرے گا, خود ہی بھرے گا وہ. تو اب اس میں کیا مسئلہ ہے. وہ کہنے لگے کہ میں پھنس گیا, میں یہ ہو گیا, یہ بہت کیسز آ رہے ہیں, میں نے فلاں سے ادھار لیا کاروبار میں لگایا. پر بابا تیرے پاس جب پیسے نہیں تھے تو ادھار لے کے کاروبار میں لگایا کیوں تم نے؟ ہوس ہے ہوس, ایک دم مالدار بننے کا شوق. اپنے پاس دھیلا نہیں ہے تو لوگوں سے لے کے لگا دو. اور وہ بڑا بیوقوف ہے جس نے دیے. اب کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے اوپر سر پہ کھڑا ہوا ہے جس کے پیسے میں نے لیے تھے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کا پیسہ لے کے لگایا اگر وہ ڈوب گیا تو اسلام میں نقصان انویسٹر کا ہوتا ہے, محنت کرنے والے کا نہیں ہوتا. محنت کرنے والے کا بس یہ نقصان ہے کہ اس کی محنت ضائع ہو گئی, تو بنتا ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اب تو ٹینشن اس کو ہونی چاہیے, آپ کو تھوڑی ہونی چاہیے ٹینشن. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو, جب کوئی کاروبار کے لیے پیسہ مانگے نا اور آپ دو تو سمجھ لو اب شرعی لحاظ سے بھی واپس نہیں لے سکتے. مفتی کے پاس کیس آئے گا, مفتی اس کو فیور دے گا, آپ کو فیور نہیں دے گا. کیونکہ جب کاروبار میں پیسہ ڈوبا تو جس کا پیسہ تھا اسی کا ڈوبا ہے, آپ کا تو پیسہ ہی نہیں تھا تو ڈوبا کہاں سے؟ تو میں نے کہا میرے بھائی تو نے 10 لاکھ لیے ہوں, 10 کروڑ لیے ہوں, 15 کروڑ لیے ہوں, جب کاروبار میں نقصان ہو گیا تو نقصان تو انویسٹر کا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں اسلام نے انویسٹر پہ بڑا ظلم کیا, یہ تو کہہ سکتے ہیں نا بھائی. بات یہ ہے کہ جس کے پاس پہلے ہی پیسہ نہیں تھا اس کو پیسہ کا پابند بنا دینا یہ زیادہ بڑا ظلم نہیں ہے کیا؟ کیونکہ کاروبار میں کبھی پروفٹ ہوتا ہے کبھی لاس ہوتا ہے. اس کے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں کہ کاروبار میں لگا دے وہ, اور لاس بھی اس کے اوپر ڈالا جائے وہ تو زمین میں گڑ جائے گا. ہاں اس کی حماقت سے لاس ہوا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے. یعنی اس نے جیسے دکان کھلی چھوڑ گیا, رات کو سونے کی دکان کھولی, پیسہ آپ نے دیا, دکان وسیم نے بنائی, سونے کی دکان کھولی ہے اور سو رہا ہے اس میں. یہ دکان کس کی کھولی تھی اس نے؟ سونے کی. گولڈ کی دکان کھولی اور سو رہا ہے, چور سارا گولڈ لے کے چلے گئے. اب اس کو بھرنا پڑے گا کیونکہ یہ نقصان کس سے ہوا ہے؟ اس کی کوتاہی سے ہوا ہے. سونے کی دکان کون تالے لگائے بغیر چھوڑ دیتا ہے؟ یا اس نے کاروبار میں قیمت اتنی کم رکھی کہ اس کی حماقت تھی, اس سے نقصان ہو گیا. جہاں مزدور کی یا جو مزاربت پہ کام کرنے والا آدمی ہے اس کی حماقت سے جو نقصان ہوگا اس کا تو وہ ہوگا. جو قدرتی طور پہ کاروبار میں اب ہوتا ہے, کاروبار میں کسٹمر ہی نہیں آ رہے, تو وہ ٹوٹلی نقصان کس کا ہے؟ انویسٹر کا ہے. تو یہاں ایک اشکال ہوگا کہ انویسٹر بےچارے کا کیا قصور ہے. انویسٹر کا یہ قصور ہے تو نے پیسے دیے کیوں؟ تو پاگل ہے, تجھے اتنی عقل نہیں ہے کہ جیب جو اللہ نے ہم لوگ جو جیبیں سلواتے ہیں کوئی سائڈ کی کوئی اوپر کی, وہ اس لیے کہ اپنے پیسے کہاں رکھیں. یہ جو دوسروں کی جیبیں ہیں یہ آپ کے پیسے رکھنے کے لیے نہیں ہے. دوسرے کا اکاؤنٹ دوسرے کے پیسوں کے لیے کھولا ہے. آپ نے دوسرے کا اکاؤنٹ کھولیا اپنا پیسہ رکھنے کے لیے تو آپ سے بڑا تو اسلام آپ کو اس حماقت اور بیوقوفی کی سزا دیتا ہے. اور دنیا میں جتنے بھی لا ہیں نا سب ساری دنیا کی عدالتوں کا بھی یہ لا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پیسہ دیا اور وہ کھا گیا تو آپ قانون کے ذریعے نہیں لے سکتے. ہر جگہ عدالت کیا کرے گی؟ عدالت صرف یہ کرے گی جس نے پیسہ کھایا اس کو بلائے گی. پاکستان کا بھی یہ لا ہے, بلائے گی کہ آپ نے باقی کھائے. آپ کا ہاں میں کھائے, میں دل سے مانتا ہوں کہ میں نے وسیم کے 1 کروڑ روپے کھائے ہیں. عدالت کہے گی کہ آپ واپس کریں, آپ بول دو میں نہیں کر سکتا واپس. نہ اس پہ پوری دنیا میں کوئی جیل ہے, پوری دنیا میں پاکستان سمیت کچھ بھی نہیں ہے. عدالت کہے گی کتنے دے سکتے ہیں, کائنڈلی کچھ تو بولے نا آپ. آپ کہ میں 5 روپے دوں گا ہر مہینے. کتنے دوں گا؟ 5 روپے. اور آپ بولے میرے اتنے خرچے, کوئی ثبوت بھی نہیں زیادہ مانگے جاتے اس پہ. عدالت کہے گی چلو ہر مہینے کتنے دے دو؟ 5 روپے.
کورٹ کہے گی میرے خزانے میں جمع کرا دو اور پھر ہم اس بندے کو, وہ بندہ 50 روپے کا پیٹرول خرچ کر کے کیا لینے جائے گا, 5 روپے. اس کے بعد پھر ایک دن آپ نے کہا میں نہیں دے رہا, اس دفعہ میرے پاس 5 روپے نہیں. عدالت پھر نوٹس بھیجے گی, آپ کورٹ میں گئے, جج نے پوچھا کیوں نہیں دے رہا, تو نے پکا وعدہ کیا تھا میں ہر مہینے 5 روپے دوں گا. سر وہ مسئلہ یہ, میں نے اتنے, میرے ماموں کا انتقال, میری نانی کا انتقال, میرے گھٹنے میں مسئلہ, میرے فلانے میں مسئلہ, میں 5 روپے نہیں, میں 2.5 روپے دوں گا. عدالت کہے گی بدتمیز, شرم نہیں آتی, آئندہ 2.5 روپے پابندی. اس سے زیادہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں, حقیقت کر بتا رہا ہوں میں. عدالت کہے گی آئندہ, وہ بھی بہت ہی کوئی سخت قسم کا جج ہوگا نا, وہ ڈانٹے گا, بدتمیز 2.5 روپے دینا پابندی سے. پھر 2 پہ آ گئے, 1.5 پہ آ گئے, بولے ہے ہی نہیں, کوئی لا نہیں ہے. آخر میں جب آپ وکیلوں کو تنگ کرو گے, جج کو چڑھ جاؤ گے نا جج کے اوپر, جج بولے گا دیے کیوں تھے. اور بالکل صحیح کہہ رہا ہے وہ جج, دیے کیوں تھے, کوئی ڈکیتی کر کے تھوڑی لے کر گیا, تم سے چوری کر کے, تم تمہاری رضا سے لے کر گیا ہے, تو تم نے ٹرسٹ کی بیس پہ دیے ہیں نا, تو تمہارا ٹرسٹ ہی غلط تھا, تو تم خود. اور یہ لا ہے کہ بھئی آپ ایک آدمی پہ اعتماد کر کے دے رہے ہو نا, اعتماد کر کے دے رہے ہو, تو آپ سے اعتماد میں غلطی آپ سے ہوئی ہے. اس چوری کر رہا ہوتا, ڈکیتی کر رہا ہوتا تو پٹتا, پھر تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, یہ کر دیا, پھر بہت سارے قوانین ہیں. آپ نے اپنی خوشی سے جب پکڑا دیا نا, تو بھائی ٹرسٹ ہی پہ چلے گا اب یہ. اب وہ اگر منہ سے کہہ رہے کہ میرے پاس نہیں ہے, تو ٹرسٹ کرو کہ واقعی نہیں ہے. وہ تو ہوتا ہی ہے, وہ پھر گلینڈ کروزر میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے پاس نہیں ہے. آدمی کہتا ہے میں کیسے, کہہ رہے جیسے پہلے ٹرسٹ کیا تھا, اب بھی کیا کرو, ٹرسٹ کرو. تو اس لیے میرے بھائی, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بار بار یہ بات کہتے تھے کہ اس زمانے میں کسی کو پیسہ دینے والا بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. یعنی مطلب یہ تھا کہ دینے چاہیے, ایسا نہ ہو کہ نہ دیں آپ. وہ اس لیے بڑا بیوقوف ہے کہ اس کو پتا ہی نہیں کہ اگر میں نہیں دیتا تو بھی یہ نہیں نکال سکتا تھا, اس سینس میں اس کو بیوقوف کہا ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے میرے اتنے لاکھ, آپ لوگوں سے کہیں میری مدد کریں, زکات دیں. میں نے کہا بھائی میں نہیں کہوں گا کسی سے, حماقت کس کی ہے, تمہاری, اور وہ تم سے بڑا بیوقوف جس نے تمہارے ہاتھ میں 10 لاکھ تھما دیے کہ جا بیٹا بزنس کر, اور آدھے میرے آدھے تیرے. اس کو ہی نہیں پتا کہ وہ جب محنت کرے گا پورا رقم اس کے پاس آئے گی تو کیوں دے گا وہ آپ کو. تو اس لیے میں نے کہا, کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو نا آپ, تو پتہ ہی کیا ہوتا ہے, پھر اگلی دفعہ 20 لاکھ روپے لیں گے کسی سے, کہ پہلا تجربہ ناکام ہوگی. اب صحیح طرح سے یہ حوث کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, کبھی بھی ختم نہیں. جتنا ہے اس پہ قناعت کرو, اسی کو ڈبل کرنے کی کوشش کر لو. ادھار ادھار مانگ کے نہیں ہوتا بھائی, ادھار وہ مانگے جس کی اچھی خاصی آمدن ہو, اس کو پتا ہے میں اگلے مہینے دے دوں گا. بعض لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں, ان پہ ٹھیک ہے, جستا ہے. جیسے ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں, بٹوائی بھول گئے تو آپ دوست سے ادھار لے تو یار پیسے دے دے, آپ کو پتا ہے میرے پاس گھر میں پڑے ہیں, کل میں دے دوں گا. یہاں ادھار جچتا ہے, اس کے علاوہ ادھار ادھار نہیں ہوتا بھائی. یہ بہت بے وقوف لوگوں کا کام ہوتا ہے ادھار لینا اور دینا. مفتی صاحب آپ کراچی اجتماع بیان کرنے ہیں, بھائی میری اوقات نہیں کراچی اجتماع میں بیان کرنے جاؤں. مفتی صاحب پید دیتے ہیں, ابھی نہیں دیتا, دینا شروع کروں گا انشاءاللہ. بیت مفتی سے پڑھائی میں دل لگانے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. پڑھائی میں دل لگانے کا وظیفہ یہ ہے, میز کرسی لے کے بیٹھو, دروازے پہ کنڈی لگاؤ اور کرسی لے کے بیٹھو, یا زمین پہ بیٹھ جاؤ یا بستر پہ بیٹھ جاؤ, کتابیں رکھو, قریب کی نظر کمزور ہے تو چشمہ لگا لو, اس کے بعد بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دو. یہاں تک کا پروسیس مشکل ہے, اس کے بعد بہت آسان ہے. یاد رکھو کسی بھی کام کو شروع کرنا مشکل ہوتا ہے, کنٹینیو کرنا مشکل نہیں ہوتا. تو یہ یہاں تک کر لیا کرو, ایک ٹائم رکھ لو یار صبح 7 بجے میں نے اسٹڈی کرنی ہے, یہ شام اتنے بجے. تو مشکل ہوگی, دوست آئیں گے, کوئی جلیبی کھا رہا ہے, کوئی لڈو کھا رہا ہے, کوئی گٹکا کھا رہا ہے, آپ کہو گے ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ, یہ کر لو وہ کر لو, سب کو لات مار کے آپ بولو بس میں ایک دفعہ بیٹھ جاؤں. بیٹھنا کسی کام کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, ایک دفعہ شروع کر دیا نا اس کو کنٹینیو کرنا. دیکھو نماز کی مثال ہے, نماز کے لیے آنا کتنا مشکل ہے, آگے جب نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے پتہ نہیں چلتا کب سلام پھیر لیا. تو جس کام کو مشکل سمجھ رہے تھے وہ آسان ہے, اور جس کو آسان سمجھ رہے تھے اصل میں وہ مشکل ہے. اسٹارٹنگ کو آسان سمجھ رہے تھے وہ مشکل ہے, کام مشکل تھوڑی ہوتا ہے کوئی بھی. جتنے بھی پڑھائی لکھائی والے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کتابیں لکھ دی اور بہت دنیا میں آگے نکل گئے, وہ ان کا بیسک اصول یہی ہے, کام شروع کر دو ایک دفعہ, دل خود بخود لگنا شروع ہو جائے گا. دوسرا, ہمارے نوجوانوں کو جو پڑھائی میں دل نہیں لگتا نا, اس کی ایک اور بڑی وجہ ہے, کیونکہ میں وہ وجہ بھگتا ہوا ہوں. وہ وجہ یہ ہے کہ ان کی بیس ہی مضبوط نہیں ہوتی. جب بیس ہی مضبوط نہیں ہوتی تو ان کو آگے وہ کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو ٹینشن ہونا شروع, تو اس کے بعد دل اکتا گیا. ہمیشہ انسان آسان سے مشکل کی طرف جاتا ہے. دیکھو آپ گئے جم, آپ نے بڑے بڑے باڈی بلڈر دیکھے, کچھ 50 کلو اٹھا رہا ہے, کوئی 100 کلو اٹھا رہا ہے, اور آپ نے چیخ نکلی, آپ نے کہا تیرے بس کا نہیں ہے. دو چار دن کرو گے, ہو سکتا ہے کر لو اٹھا لو, اور پھر اس کے بعد ہڈیوں میں درد. بھائی بہت چڑھ, یہی ہو رہا ہے آج کل. انگلش آتی نہیں ہے, سارا سلیبس کس میں ہے؟ انگلش میں. اب ویلوسٹی کی تعریف پڑھ رہے ہیں وہ انگلش میں ہے, اس کے ٹینسز پتہ ہی نہیں ہے. جو جو ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے ویلوسٹی کی, ایکسلریٹر کی ڈیفینیشن, فزکس میں ہے نا یہ سب چیزیں, انگلش آتی نہیں ہے اس کی, نہ اسٹرکچر آتے ہیں نہ اس کی گرامر آتی ہے, تو وہ آتی نہیں ہے. اور ویلوسٹی کی تعریف میں رٹے لگا لگا کے کیا کر رہا ہے؟ یاد کر رہا ہے اس کو. مجھے یاد ہے میں ایک کوچنگ سینٹر میں گیا نا, میں کیمسٹری پڑھ رہا تھا, تو میں کیمسٹری کے شروع کے لیکچر میں حاضر نہیں تھا. ہم لوگ پنجاب گئے ہوئے تھے, کہاں گئے تھے, اسکول میں کیمسٹری شروع ہو گئی تھی, تو میں نے کور کرنے کے لیے میں چلا گیا کھارا تر میں کوچنگ سینٹر. وہ ٹیچر پڑھا رہے ہیں ڈبل بانڈ ٹوٹا سنگل بانڈ ٹوٹا, وہ ہوتا ہے نا ڈبل بانڈ ٹوٹا سنگل بانڈ ٹوٹا. میں نے ایک ہفتہ کلاسیں لی, میرے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا, ڈبل بانڈ کدھر سے ٹوٹا, سنگل بانڈ کدھر سے ٹوٹا, وہ ایکویشن بنا رہے ہیں, یہ ادھر سے گیا ادھر, یہ ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ جب یہ فلانا ملایا جائے تو ادھر سے ایک ادھر, کیا ہو رہا ہے بھائی؟ میں نے کہا, حالانکہ میرے ٹیچر مجھے کہتے تھے ایکسٹرا آرڈینری ذہین, تعریف کرنا مقصد نہیں ہے, غلط کہتے ہوں گے, لیکن ان کی رائے میرے بارے میں یہ تھی کہ یہ بندہ غیر معمولی ذہین ہے. یہ تین چار ٹیچروں کا میرے بارے میں تبصرہ تھا کہ یہ بندہ, یعنی دوسروں کے سامنے کہا انہوں نے کہ یار یہ بندہ معمولی ذہین نہیں ہے, لیکن جس کی ان کا تبصرہ تھا میرے بارے میں, میں نہیں کہہ رہا میں بہت بڑا بیوقوف آدمی ہوں گا, تو لیکن کیا ہے جس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ بے انتہا ذہین, ایک ہفتے اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا, میں نے کوچنگ سینٹر ہی چھوڑ دیا. میں نے کہا پتہ نہیں ڈبل بانڈ ٹوٹا سنگل بانڈ ٹوٹا کیا ہو کیا رہا ہے, اس لیے کہ بیسک ہی پتہ نہیں تھی. بھائی کتنا بھی دماغ ہو انسان کا, آپ بلڈنگ بنانا اوپر سے تھوڑی شروع کرو گے. اوپر سے آپ نے کہا کیونکہ یہ بہت اچھا مزدور ہے, بہت ایکسپرٹ آدمی ہے, اور یہ سیمنٹ بھی بہت مضبوط, بجری بھی بہت مضبوط, اوپر والی دیواریں پہلے, اوپر دیوار کی اوپر کی جو اینٹیں ہیں پہلے رکھ لو. بھائی بیس سے چلتا ہے صاحب, ڈبل بانڈ کیا تھا, ابھی سنگل بانڈ کیا تھا, یہ اس کے پھر پہلے بیسک پڑھی جاتی ہے, مولیکیول کیا ہے, مولیکیول کی. اچھا انگلش بھی کمزور تھی, گورنمنٹ کے اسکولوں میں بھی انگلش کمزور ہوتی ہے, پرائیویٹ اسکولوں میں بھی انگلش کمزور ہوتی ہے. اب کیا ہوا, مجھے یاد ہے مولیکیول جو تھا نا اس کی ڈیفینیشن ہمارے ٹیچر نے انگلش میں پڑھائی, میرے اوپر سے گزر گئی. حالانکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا, ویسے میں بڑا شرارتی تھا, لیکن لاجک کی چیزیں مجھے بڑی مزے کی لگتی تھیں. میں نے جب فزکس پڑھی تھی نا, تو جس طرح لڑکے پڑھتے تھے اس طرح نہیں, میں نے فزکس کو اپنی روز مرہ زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر دیا تھا. آپ اس کی ایک مثال دوں, شارع فیصل پہ ہماری پھپھو کا گھر تھا, میں جب جاتا تھا نا تو میں دیکھتا تھا گاڑی کی جو سوئی ہے نا, جو اس کی سپیڈ, وہ کتنی سپیڈ سے اوپر جا رہی ہے, اس سے میں نکالتا تھا ایکسلریشن, اور پھر میں دیکھتا تھا کہ اتنے گاڑی کی جو ریشو سپیڈ ہے وہ اتنی ہے, یہ بیٹھ کے میں حل کر رہا ہوتا تھا وہاں پہ. کیا ڈبلیو, وہ اس میں جاتے تھے ہم ماڑی پور سے شاہ فیصل کالونی جاتی تھی, تو ہم کیا کرتے تھے, شارع فیصل جاتی تھی, میں کہتا تھا یار اس کی جو ایوریج سپیڈ ہے وہ اتنی ہے, اتنے گھنٹے میں ہم پھپھو کے گھر پہنچے, تو اس کا مطلب پھپھو کا گھر اتنے کلومیٹر دور ہے تقریباً. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سامنے, ہمارے یہاں اسکولوں میں اس اسٹائل میں پڑھائی نہیں ہوتی, پتہ ہی رٹے لگا لگا کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. میں اس کو اپلائی کرتا تھا اپنی زندگی میں. جب ہم نے وہ پڑھنا شروع کیا نا ٹریگنومیٹری, عمود اور پرپینڈیکولر اور وہ کیا تھا, اب تو بہت ساری اصطلاحات بھول گیا, ہائپوٹینیوز اور بیس, جب ہمارے ٹیچر ہمیں ڈائگرام بنا کے پڑھاتے تھے, تو میں اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرتا تھا. میں کہتا تھا میرے اسکول جانے کا جو فاصلہ ہے نا, اگر میں گراؤنڈ کے بیچ میں ایسے یوں کر کے جاؤں تو یہ کیا ہے, پرپینڈیکولر ہے نا, تو اتنا ٹائم میرا بچے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر میں یوں کر کے یوں جاؤں, یہ پوری مثلث بن رہی ہے نا. اب اصل میں تو یہ علوم اسی لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ آپ اس کو اپنی, اسی طرح تو سائنسدانوں نے چیزیں ایجاد کی ہیں. ہمارے یہاں جو پڑھتے ہیں نا بچے, وہ سمجھتے ہیں یہ یوں کر, یہ سمجھانے کے لیے پڑھایا جا رہا ہے, یہ لکیریں سمجھا لے. بھائی تمہیں یہ لکیریں سمجھانے کے لیے نہیں پڑھایا جا رہا ہے. اس زمانے میں پڑھی پروجیکٹائل جو موشن ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ آپ لوگوں نے سب نے پڑھی بھی ہوگی. کہ کتنے کلومیٹر کی اسپیڈ سے جو 45 ڈگری پہ جب بھی کوئی چیز کو رکھ کے پھینکا جاتا ہے نا تو وہ دور سے دور جاتی ہے. 45 ڈگری سے اوپر کر دیں گے تو اس کا فاصلہ کم ہو جائے گا, نیچے کریں گے تو وار لوگ, وہ لمبی چوڑی بحث ہے, میں بھول بھی چکا ہوں بہت حد تک. تو مجھے یاد ہے ہمارے ٹیچر ویلوسٹی پڑھا رہے تھے ہمیں, وہ انگلش میں سمجھایا, انگلش تو آتی نہیں تھی ہمیں, اور آج کل بھی یعنی جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں ان کو بھی نہیں آتی, کہیں سمجھے کہ مجھ سے آپ کو انگلش نہیں آتی تھی, تم لوگ کو کون سا آتی ہے. تو میرے بڑے بھائی نے مجھے ایک دن بٹھایا, انہوں نے پھر سمجھایا ویلوسٹی کہتے, سوری مالیکیول کسے کہتے ہیں, ویلوسٹی نہیں مالیکیول. انہوں نے کہا مالیکیول یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو توڑتے ہیں نا تو توڑتے چلے جاتے ہیں, توڑتے چلے جاتے ہیں, توڑتے چلے جاتے ہیں, تو ایٹم کا ایک آخری ایسا ذرہ آتا ہے کہ جس کو جب توڑیں گے نا تو اس کے اندر وہ خصوصیات باقی نہیں رہیں گی. جیسے پانی ہے نا, پانی واٹر ہے, ایک چیز ہے نا, اس کی ایک ڈیفینیشن ہے. ہائیڈروجن کے دو اور آکسیجن کا ایک مل کے خاص شکل بن جاتی ہے جو پیاس بجھاتا ہے آپ کی, ٹھنڈک کا کام دیتا ہے, اس میں بہاؤ ہوتا ہے. جب پانی کو آپ توڑتے چلے جاؤ گے ایک آخری قطرہ جو آئے گا جس میں اس ذرے کی ساری خصوصیات ہوں, اب مزید اس کو توڑا تو وہ خصوصیات کھو بیٹھے گا. جیسے ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ, ہائیڈروجن کے دو اور آکسیجن کا ایک آخری ذرہ ایسا آئے گا جو ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ ہوگا, اس کو مزید توڑیں گے تو ہائیڈروجن الگ ہو جائے گی اور آکسیجن الگ. آکسیجن پانی نہیں ہے نا, ہائیڈروجن پانی ہے. تو یہ جو آخری ذرہ ہے نا جس کا اب مزید توڑا تو اس کی خاصیت چینج ہو جائے گی, یہ اس کسی بھی چیز کا مالیکیول کہلاتا ہے. ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوں, میں غلط تعریف کر رہا ہوں, کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ مجھ پہ اشکال کرے, مجھے یہ یاد نہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں, لیکن اتنی بات ہے کہ اردو میں سمجھانے سے دو اور دو کی طرح بات میری سمجھ میں آ گئی. اب میرے مالیکیول کا مسئلہ حل ہو گیا, آگے پھر سمجھنا آسان ہو گیا. اب جس کمبخت کو مالیکیول ہی کا نہیں پتا ہے, اس کو ڈبل بانڈ ٹوٹا, سنگل بانڈ ٹوٹا, وہ کیا سمجھ میں آئے گا اس کو یار, آپ خود سوچو. پھر بھی کسی کے سمجھ میں آ رہا ہے نا تو اس کا مطلب نہیں آ رہا سمجھ میں, وہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے. تو بیس مضبوط نہیں ہوتی ہے اور آگے علوم کے پلندوں کے پلندے ڈالے جا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر, تو رٹافیکیشن رٹا چل رہا ہے. پھر کتنی دل نہیں لگتا پڑھائی میں, بھائی تیری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے تو پڑھائی میں دل کہاں سے لگے. پھر وہ سمجھتا ہے میں بے وقوف ہوں, حالانکہ وہ بے وقوف نہیں ہوتا, بے وقوف وہ ہوتا ہے جو اس کو پڑھا رہا ہوتا ہے. صحیح ہے نا. اب ہم جب گئے نا, جب ہم مدرسے میں گئے, سیم یہی ہوا ہمارے ساتھ. میں نے جب مدرسے میں گیا, بڑی بڑی عربی کی کتابیں دیکھی, اتنی موٹی موٹی, میں نے دیکھا بڑے طلبہ پڑھ رہے ہیں, حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا اسماعیل بن راہوی اسحاق بن راہوی قال حدثنا ابن قبیح, بھائی بہت مشکل ہے یار. میں نے عربی ادب کی کتابیں دیکھی, بھائی بہت بہت مشکل. ہمارے استاذ نے کہا بھائی یہ بڑے درجے کی کتابیں ہیں, آپ کو پہلے عربی کی بیسک سکھائی جائیں گی. پھر ہم نے ضرب یضربو یاد کیا, اس کی پریکٹس کی, ایک سال تک یہی کرتے رہے ہم. اس کے بعد عربی گرامر کا دوسرا حصہ نحو پڑھتے رہے, پھر اس کی ہم نے آسان کتابوں میں پریکٹس کی. اس کے بعد جن بڑی کتابوں کو ہم سمجھتے بہت مشکل, وہ ہمیں حلوا لگنے لگیں. میں نے مدرسوں میں ایسی بھی کتابیں پڑھائی ہیں جو میں نے پڑھی نہیں ہیں, مجھے ایسی کتابیں دی گئی ہیں اور بڑی مشکل کتابیں سمجھی جاتی ہیں, وہ مجھے دی حالانکہ میں نے پڑھی نہیں تھی, لیکن استعداد اتنی پیدا ہو گئی تھی کہ میں اس کو سمجھنے کے قابل ہو گیا. پڑھی نہیں ہے بھائی, پڑھ لو, پڑھ کے سمجھا دو طلبہ کو. تو اسکولوں میں بھی ہمارے ہو کیا رہا ہے, ٹیوشن میں, اسکولوں میں, آپ کے سارا علوم, آپ کے سارے علوم انگلش میں ہیں اور انگلش آپ کو آتی نہیں. ڈاکٹر بننے کے بعد انگلش لینگویج سینٹر میں ایڈمیشن لے رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. تو یا تو اردو میں کر دو سارا, انگلش کو ایز اے لینگویج رکھو. سب سے بہتر تو یہ اپنی زبان, اپنی زبان میں جیسا, جیسے میں نے آپ کو اردو میں مالیکیول سمجھا دیا, اگر میں انگلش میں سمجھاتا پہلے خود رٹا لگا کے آتا. جن کی بہت اچھی انگلش ہے وہ تو سمجھ جاتے, لیکن جن کی بہت اچھی انگلش ہے انہوں نے بہت زیادہ ٹائم تو اچھی انگلش میں لگایا, مالیکیول کو سمجھ میں تھوڑی لگایا انہوں نے, وہ پھر مالیکیول کو کب سمجھیں گے بیٹھ کے. تو اس لیے جاپان نے رکھا نظام تعلیم اپنی زبان میں, فرانس نے رکھا نظام تعلیم اپنی زبان میں, جرمنی نے رکھا نظام تعلیم اپنی زبان میں, ناروے نے رکھا, اتنے اتنے سے کنٹری ہیں, اتنی اتنی سی آبادی ہے, لیکن اپنی زبان نہیں چھوڑتے وہ. اور ہماری زبان اردو, او ہو ہو ہو, ہٹو بچوں, دنیا کی بڑی ترین زبانوں میں سے ایک ہے. ہندی اردو ایک ہی چیز ہے, ہندی کو بھی ساتھ میں ملاؤ تو پورا انڈیا, پورا پاکستان اور بنگلہ دیش کا بھی بہت بڑا حصہ, سری لنکا سے لوگ آتے ہیں اردو بول رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ابے تم اردو کہہ رہے ہیں یار, انڈیا کے بہت اثرات ہیں, اردو سیکھی ہوئی ہے تبلیغی جماعتوں سے, انڈین فلموں سے. ایک دفعہ کیا ہوا, ایک بڑے داڑھی والے نمازی پرہیزگار عرب کنٹری میں اردو بول رہے ہیں فٹ فر فر. میں نے کہا آپ نے اردو کہاں سیکھی؟ صاحب ناراض تو نہیں ہو گئے؟ انڈین فلموں سے.
کہہ رہے ہم پہلے بہت فلمیں دیکھتے تھے اب تو توبہ کر لیے, اردو ہمیں وہاں سے آئی ہے, سمجھ رہے ہیں نا. تو چاہے فلموں ہو, فلموں سے ہو یا تبلیغی جماعت سے ہو یا مدارس سے ہو, اردو بہت پھیلی ہوئی زبان ہے. کتنی بڑی زبان, 1 ارب انسانوں کی زبان ہے, 1 ارب تو چھوٹی زبان ہے. اور چائنا بھی 1 ارب انسانوں کی ہے لیکن ایک جگہ سمٹے ہوئے ہیں, اردو 1 ارب کی ہے مگر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اس کا ہمارے حکمرانوں نے کیسا بیڑا غرق کیا ہے, کیسا بیڑا غرق کر دیا اس کا. اس میں بات کرتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے. میں انگلش کی اہمیت کا منکر نہیں ہوں, انگلش آپ کو نہیں آتی تو آپ دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے, لیکن میرے بھائی جرمن اپنی زبان کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. اردو سے بڑی زبان نہیں ہے جرمنی کی, اور اتنا ادب بھی نہیں ہے جیسا اردو میں ہے, اتنی خاندانی بھی نہیں ہے جیسی اردو ہے. ناروے تو بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے, اپنی زبان کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. سویڈن بہت چھوٹا سا ملک ہے زبان نہیں چھوڑنے کے لیے. جیپنیز بہت تھوڑے سے زبان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ہم پر ہی کوئی کمبختی آ گئی ہے. تو خیر, تو اب ہوتا یہ ہے, اب چونکہ ہم نظام تو بدل نہیں سکتے تو ہم یہی سیکھ کر لیں گے بھائی انگلش تو بچوں کو پہلے سکھا دو. تو بچوں کی جب تعلیم شروع ہو نا, سب سے پہلے فوکس کس کو کرو, انگلش میں مہارت پیدا کرو, کیونکہ آگے سارے علوم انگلش میں ہیں. ان کو اتنا آسان کر دو, اردو بھی سکھاؤ, ورنہ مذہب سے رشتہ, کلچر سے رشتہ ختم ہو جائے گا. دو زمانوں میں عربی تو اس لیے کہ پھر وہ قرآن و سنت. عربی نہ بھی آئی نا بعد میں سیکھ لے گا, کیونکہ عربی جنہوں نے سیکھی ہے وہ بھول جاتے ہیں, کیونکہ عربی یہاں بولی نہیں جاتی. بہت سے لوگوں نے سیکھنی ہے لیکن وہ چلے ہی نہیں نا, کیونکہ ایک ماحول ہی نہیں ہے عربی کا. تو اس میں آپ نے مہارت پیدا کر کے پھر دیکھو آپ کے لیے حلوہ ہو جائے گی ہر چیز. اب وہ آ نہیں رہی ہے, وہ بیٹھ کے پھر کیا سمجھ میں نہیں آ رہی, تو بیسک لے کے چلو گے ایک ایک چیز تو پھر آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گی. پھر علوم ہر ہمارے سرمایہ کرتے, جس کو علم کا نشہ لگ جائے نا, اس سے بڑا نشہ کوئی ہے نہیں. تحقیق کا نشہ, علم کا نشہ بہت مزیدار نشہ ہے, لیکن آتا نہیں ہے ہمارے لڑکوں کو, سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا لکھا ہوا کیا ہے یہ, تو نشہ کہاں سے لگے گا. جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. میرے بھائی اگر کوئی خواتین کی طرف سے کوئی پرچی تو نہیں آئی, اگر کوئی شخص ناجائز تعلقات کی وجہ سے کسی لڑکی سے اللہ نہ کرے زنا کرتا ہے تو کیا اس کا وبال اس کے گھر والوں پر نہیں اس پر آئے گا؟ یہ کم وبال ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب بڑی مقدمانہ گزاری, چار افراد بڑی دور سے آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں لیکن ہمیں مسافہ کا پلیز موقع دے دیں. کہاں ہیں چار آدمی؟ کہاں ہے بھائی؟ چلے گئے میرا خیال ہے, آ جائیں مسافہ کر لیں. میرا سوال یہ کہ اللہ جب پہلا بیٹا دے اس کا کیا نام رکھنا چاہیے؟ پہلوٹا. جب اللہ پہلا بیٹا دے نا اس کا نام رکھیں پہلوٹا. بھائی کچھ بھی نام رکھ لو, کو پہلے سے کیا فرق پڑتا ہے. وسیم رکھ لو, میرے بیان میں وسیم کا تذکرہ آج کل بہت آ رہا ہے. وعلیکم السلام. لیاری اسٹیشن, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. میرے ساتھ لاہور سے ایک مہمان ہیں, ان سے ملاقات کر لے. کہاں ہیں لاہور والے؟ کہاں ہیں بھائی؟ میرا نام, اچھا یہ خاتون کی طرف سے پرچا ہے. میرا نام پتہ نہیں انہوں نے کھلے عام پڑھنے کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے, بعض دفعہ ایسی باتیں ہوتی ہیں. گھریلو حالات لکھے ہوئے, بچوں کے نظریے سے دشمن ہیں, عزت نہیں کرتے بھابھی نے, مسئلہ کیا؟ ماموں اور امی کے درمیان نفرت دلوا دی ہے. بھابھی تو یہ کرتی ہیں بھائی, دیورانی جٹھانی بھابھی یہ سب سامنے چلنے جانے. بہت لمبا سوال ہے, دیکھیں یہ جو خاتون نے پوچھا ہے نا, یہ ان کا پرسنل مسئلہ ہے نا, بالکل گھریلو. میں نہیں چاہتا کہ میں اناؤنس کروں سب کے سامنے بھابھی کے حالات ہیں آپ کے, بھابھی سے اس سے حالات اچھے نہیں ہوں گے اور زیادہ خراب ہو جائیں گے. تو یہ میرا خیال ہے اتوار کو ملاقات کا ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے, اس میں کسی دن پوچھ لیں آ کے, ٹھیک ہے نا؟ کسی اپنے محرم کے ساتھ آ جائیں تو زیادہ اچھی بات ہے. تو اس میں یہ ان سے کہہ کے پرچہ دے دیں. آپ کے بیان میں سیکولرزم کی, آپ ایک بیان میں سیکولرزم کی تعریف کر رہے تھے اور لبرل اور سیکولرزم کو اسلام کے قریب کہہ رہے تھے. وہ بھائی وہ میرا بیان پنجاب یونیورسٹی میں بیان ہوا, میں نے کہا اثر سیکولرزم تو اسلام سکھاتا ہے, تو وہ لوگ کاٹ کاٹ کے چلا رہے ہیں دیکھو مفتی صاحب سیکولر لوگوں کی تعریف کرنے. تو وہاں سیکولر کا وہ مطلب نہیں ہے جو آج سیکولر سمجھا جاتا ہے. سیکولر اس سینس میں کہا ہے کہ سیکولر کہتے ہیں آزاد خیال. کیا کہتے ہیں بھائی؟ جو نہ کلچر کے اثر کو قبول کرتا ہے نہ مذہب کے اثر کو قبول کرتا ہے, سیکولر قوتیں ان کو کہا جاتا ہے. تو حقیقت یہ ہے اس سینس میں تو سیکولر کون ہے؟ آزادی اصل میں اسلام دے رہا ہے آپ کو, آپ کو کھلے عام, آپ کو کلچر سے اور حکومتوں سے اور ہر چیز سے آزاد کر کے آپ کو کہتا ہے تمہیں خود سوچو. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, عقل سے کام لو نا. اونٹ کو ہم نے کیسا بنایا,
اور آسمان کو ہم نے کیسا بلند کیا, یہ بارشیں کون برساتا ہے. وفی انفسکم, اپنی ذات میں غور کرو, ام خلقوا من غیر شیء ام الخالقون, خود سے کیسے بن گئے. تو جب آپ سچی مچی کے آزاد ہو کے سوچو گے نا, آپ کے باپ دادا کا, سوسائٹی کا, حکومت کا اثر نہیں, تو آپ خدا کے وجود کے بھی قائل ہوگے, آپ پیغمبروں کے وجود کے بھی قائل ہوگے, آپ آسمانی کتابوں کو بھی برحق سمجھو گے. تو حقیقت میں مذہبی لوگ آزاد ہو کے سوچتے ہیں, اور جو آج کل اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں وہ نام نہاد سیکولر ہوتے ہیں. تو اس سینس میں میں نے کہا ہے کہ اصل سیکولرزم تو اسلام سکھا رہا ہے, لیکن آج کل جو سیکولرزم کی جو ٹرم ہے اس میں سیکولرزم کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتا. جو ایک ٹرم بن چکی ہے سیکولرزم, وہ اس کو کہتے ہیں جو مذہب کو نہ مانتا ہو, تو وہ تو غلط ہے بھائی. ہم تو کہتے ہیں آزاد ہو کے سوچو گے تو مذہب پہ ایمان لاؤ گے آپ. یہ جو مذہب کو نہیں مانتے نا, یہ آزاد ہو کے سوچتے نہیں ہیں, یا یہ تو پیسوں کے غلام ہوتے ہیں یا خواہشات کے غلام ہوتے ہیں. تبھی قرآن نے کیا کہا ہے, جس کا خدا اللہ نہیں ہے نا, قرآن کہہ رہے افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ, اس کا خدا اس کی خواہشات ہیں. کیونکہ یہ چاہتے ہیں سوسائٹی میں زنا بھی پھیلے, مرد کی خواہش ہوتی ہے یار یہ نکاح کے بندھن سے نکلو, زنا کرو, بدکاریاں کرو, ہومو سیکشولیٹی اور سود, یہ سب چیزوں کو چاہتے ہیں, مزے, شراب بھی پیو. تو ظاہر ہے اب یہ چیزوں میں رکاوٹ کون, اللہ بنتا ہے نا رکاوٹ. تو یہ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں, ہم بس عقل سے فیصلہ کریں گے. حالانکہ عقل سے بھی تم فیصلہ نہیں کر رہے, تم جھوٹ بول رہے ہو. عقل کہتی ہے ہومو سیکشولیٹی غلط ہے, شراب کیا ہے غلط ہے, لیکن یہ کہتے ہیں نہیں عقل کہتی ہے صحیح ہے. کیوں, تمہاری عقل کہتی ہے تمہیں پینا ہے, تم چاہتے ہو عیاشی کرو, تو تم اصل میں خواہشات کے غلام ہو, خواہشات کے بندے ہو, خواہشات تمہارا خدا ہے, تم خدا لیس نہیں ہو, گاڈ لیس نہیں ہو تم. تم نے خواہشات کو گاڈ بنایا ہوا ہے, وہ خواہشات تمہیں جدھر کو لے کے جائیں گھما رہی ہیں, اور تم اس پہ عقل کا لیبل لگا دیا تم نے. اس عقل تو اصل میں مذہبی لوگ استعمال کرتے ہیں. قرآن میں تو بیسیوں جگہ پر افلا تعقلون, تم عقل کیوں نہیں استعمال کرتے, تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے. غور و فکر کرو گے تو مذہب کی پابندی اپنے اوپر لاگو کرو گے, پتا چلے گا مذہبی لوگ ہی ہوتے ہیں جو حقیقت میں عقل کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ عقل کہتی ہے خدا کی غلامی کی طرف آ جاؤ, خدا سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. اس سینس میں میں نے کہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اصل تو اس سینس میں میں نے کہا ہے, ورنہ یہ جو آج کل کے جو سیکولر, جو اس کو اصطلاح ایک ٹرم ہے, اس سینس میں میں نے سیکولر لوگوں کی تعریفیں نہیں کی ہیں, وہ تو برباد کر رہے ہیں دنیا کو. ہم پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ نہیں بنانا چاہتے, ہم پاکستان کو ایک اسلامی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. اور مذہبی لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب جو ہے اور مذہبی لوگ جو صحیح میں مذہب کو فالو کرتے ہیں وہی انسانیت کی نجات کا ذریعہ ہے, وہی انسانیت کو تباہی سے بچا سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.